صاحب جی صاحب ایک شریعت کی ہوتی ہے اس کی وضاحت کر دیں. شریعت جب لوگ بولتے ہیں کہ نفاذ شریعت ہونا چاہیے, شریعت ہم چاہتے ہیں, اس سے ان کی کیا مراد ہے؟
اور اگر میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, جاوید احمد صافی صاحب حال ہی میں پاکستان میں ہزارہ برادری کے ساتھ ایک مزید ایک اور سنگین واقعہ پیش آیا, اگر اس سلسلے میں بھی آپ ہمیں کچھ انلائٹن کر سکیں, کیونکہ ریسنٹلی ہم لوگ نیوز پیپرز میں کافی اس کے بارے میں سنتے ہیں, تو اگر اس کو بھی ہم ڈسکس کریں.
یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سرزمین پاکستان میں مذہبی اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کی جان لی جائے, ان کے لیے سکھ کا سانس لینا ناممکن ہو جائے. میں آپ دور بیٹھ کر جب خبریں پڑھتے ہیں تو شاید اس دکھ کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹھے بٹھائے آدمی کو معلوم ہو کہ اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا باپ, اس کی ماں, اس کے رشتہ دار, ان کے پکچے اٹھ گئے ہیں, ان کی ناشتی صحیح طریقے سے مل نہیں پا رہی, اور ان کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مجھ سے یا آپ سے مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میرا احساس ہے کہ ہم پاکستانیوں کو دنیا بھر میں انسانیت کا مسئلہ سمجھ کر اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یعنی کوئی ہزارہ برادری سے تعلق رکھتا ہے, یا کوئی شیعہ مسئلے سے تعلق رکھتا ہے, یا کوئی سنی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے, خدا کی زمین سب کے لیے اور پاکستان بھی سب کے لیے تھا. جب خدا نے یہ اختلافات گوارا کیے ہیں تو مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے فیصلے سنائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا میں نے بنائی ہے اور اس میں میں اس کا خالق ہوں. میں اگر چاہتا ہے کہ ایک ہی مذہب کے ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگ ہوں تو میں بنا دیتا, لیکن جب میں نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں, اور صحیح بات پہنچانے کا طریقہ کیا اختیار کریں اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی خوبصورت آیت میں یہ بتایا کہ یہ میرا راستہ ہے, اپنے دین کے بارے میں کہا کہ یہ میرا راستہ ہے. ادو الی سبیل ربک, اپنے پروردگار کے اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ, بالحکمہ, دلیل دے کے, بات سمجھا کے, حکمت اور دانائی کے ساتھ, والموعظت الحسنہ, اور ایسی خوبصورت نصیحت کے انداز میں جو دلوں میں اترنے والی ہو. وجادلہم بالتی ہی احسن, کوئی بحث بھی اگر کرنی پڑ جائے تو مجادلہ احسن کے طریقے پر کرو. یعنی ایسا اچھا ڈائلاگ کرو کہ جس میں فضا خوشگوار ہو, ایک دوسرے کی عزت اور احترام ملحوظ رہے, اس کی رائے کا اور رائے رکھنے کا حق مان کر گفتگو کی جائے. یہ قرآن مجید نے اپنی دعوت پہنچانے کا طریقہ بتایا تھا. لیکن آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کے محض مذہبی اختلاف کے اوپر یہاں تک نوبت پہنچ گئی. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ محض ایک گروہ یا چند افراد کا معاملہ نہیں ہے. ہمارا جو مذہبی فکر ہے, ریلیجیس تھاٹ ہے, اس کے اندر ایک بنیادی خرابی ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. وہ بنیادی خرابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح لائن کھینچ کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ کون سے جرائم ہیں جن کی سزا کا اختیار سوسائٹی کو ہے, اور وہ کون سے جرائم ہیں جن کی سزا کا اختیار صرف خدا کو ہے. یہ واضح لائن کھینچ کے بتا دیا گیا, اور یہ بتانا ضروری تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے گناہ اور بہت سے جرائم وہ ہیں جو معاشرے یا ریاست سے متعلق ہوتے ہیں. کسی نے چوری کی ہے تو معاشرہ بھی اس کو پکڑے گا, ریاست بھی سزا دے گی. نہ اس پہ امریکہ میں اختلاف کیا جاتا ہے, نہ اس پہ روس میں اختلاف کیا جاتا ہے, نہ پاکستان میں. کوئی ملاوٹ کرے گا, کوئی آپ کو دھوکہ دے گا, کوئی کسی کو قتل کر دے گا. تو یہ وہ جرائم ہے کہ جو قابل دست اندازی پولیس ہے, جس کی سزا دینے کا اختیار انسان کی فطرت بھی مانتی ہے اور مذہب بھی مانتا ہے کہ ہے. لیکن تین جرم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خدا سے ہے, اور قرآن مجید نے ان کو متعین کر دیا ہے. یعنی شرک, کوئی انسان خدا کا کسی کو شریک ٹھہرائے, اسی طرح کوئی انسان کسی بہت بڑی حقیقت کا انکار کر دے، خدا کا انکار کر دے، پیغمبروں کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، جس کو کفر کہتے ہیں. اور ارتداد، کوئی شخص مسلمان تھا وہ اپنا مذہب چھوڑ دے، تو یہ تین جرائم وہ ہیں جو خدا سے متعلق ہیں، یہ انسانوں سے متعلق نہیں ہے. ان کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیم یہ تھی کہ ان کی سزا کا اختیار صرف خدا کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ مذہبی فکر جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان تینوں جرائم کی سزا دینے کا اختیار انسانوں کو دیتا ہے. اصل خرابی ہے اس کا، اور اس کو فکری سطح پر بھی سمجھنا چاہیے، علمی سطح پر بھی سمجھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بنیادی خرابی کو جب تک مسلمانوں کے مذہبی فکر، ان کے ریلیجیس تھاٹ سے دور نہیں کیا جائے گا، اس طرح کے گروپ پیدا ہوتے رہیں گے، اور وقتاً فوقتاً وہ کبھی شیعہ سنیوں کو ماریں گے، کبھی سنی شیعوں کو ماریں گے، کبھی دیوبندی بریلویوں کو ماریں گے، کبھی بریلوی دیوبندیوں کو ماریں گے. یعنی ہر گروہ میں سے کچھ ایکسٹریمسٹ نکلیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جرائم جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان کو میں یا آپ یا کوئی شخص یا کوئی گروہ سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے. تو اگر کبھی آپ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا اپنا ورژن پڑھیں تو وہ اس کو باقاعدہ ایک پورے سسٹم سے گزارتے ہیں. یعنی پہلے وہ کسی گروہ کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں اپنی شورا میں مسئلہ پیش کرتے ہیں، پھر اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ یا ورڈکٹ لیتے ہیں کہ یہ مرتد تو نہیں ہو گیا، اس نے پوزیٹیو تو نہیں اختیار کر لی. پھر وہاں سے جب ان کو ورڈکٹ مل جاتا ہے تو پھر وہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ اب جو آدمی بھی اس طرح کے کسی شخص کو کہیں پائے اس کو قتل کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ پورا پروسیس گزرتا ہے، اور اس کے بعد یہ حادثات جو آپ سنتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ لوگوں کو مار دیا، فلاں جگہ مار دیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا ہی افسوسناک حادثہ ہمارے یہاں پشاور میں ہوا تھا، جس میں ایک چرچ کو گرا دیا گیا، اور اس میں بے گناہ مسیحی بچے، بوڑھے اور عورتیں. تو اس کے اوپر طالبان کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ بالکل شریعت کے مطابق ہوا ہے. یعنی ہم نے نہیں کیا لیکن یہ بالکل شریعت کے مطابق ہوا ہے. تو یہ ایک عمدہ مثال ہے اس بات کی کہ وہ غیر مسلم کو، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، ارتداد کرنے والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی کام ٹھیک ہو گیا، ایسے ہی ہے کہ جیسے کہے کہ بھائی چور کو مار دیا گیا ہے یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو کام ٹھیک ہوا ہے، اگرچہ ہم نے نہیں کیا. تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اگر آپ چند منٹ کی اجازت دیں، بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے جس کو ہم پاکستان میں اس وقت فیس کر رہے ہیں. اور اس میں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اس کی مذمت میں دو لفظ کہہ دوں یا آپ اس کی مذمت میں دو لفظ کہہ دیں. یہ مذمت کے بیانات روز آتے رہتے ہیں اور ہمارے لیڈر بھی دیتے رہتے ہیں. اس کی نظریاتی تفہیم، یعنی اس کو آپ فکری سطح پر، اس کا تھاٹ پروسیس کیسے ہوتا ہے اس کی سطح پر اس کو سمجھیں، اس کا صحیح نو ہاؤ پیدا کریں، اور پھر اپنی قوم کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. میں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ طالبان کا بھی اور دوسرے گروپوں کا بھی ایک نیریٹو، اس قوم کا نیریٹو کیا ہے وہ ہے ہی پایا نہیں جاتا. تو جب تک کوئی کاؤنٹر نیریٹو وجود میں نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کسی نظریاتی تحریک کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ اس کو ان کاموں سے روک سکتے ہیں. تو میرا یہ مختصر سا تبصرہ اس کے اوپر، یہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. جی آپ
آپ نے جو فرمایا وہ کافی میرے قریب واقعی انسانیت کے لحاظ سے الگ چیز ہے، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سے پیچھے لے جائیں 1400 سال پہلے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مکہ جو تھا وہ دوستانہ، اس میں میرا جہاں تک میرا علم ہے یہ کہا جاتا ہے کہ 360 بت وہاں موجود تھے، اور فتح مکہ کے بعد وہ سارے بت توڑ دیے گئے. تو کیا وہ لوگ اس وقت جو باقی مکہ میں موجود تھے اور جو ان بتوں کو مانتے تھے، کیا ان کو آپ مائنورٹی نہیں کہیں گے؟ ان کے ریلیجیس رائٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
اسی طرح آپ نے جب اس مسئلے کا علمی طریقے سے مطالعہ کیا ہوگا تو آپ نے ایک اور بھی دلچسپ بات دیکھی ہوگی کہ وہی لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کعبے کو بتوں سے صاف کر لیا، وہی اس عرب سے باہر نکلے، باہر نکل کر وہ بتوں کے محافظ بن گئے. بامیان کے بت جو طالبان نے کئی برس پہلے توڑے تھے, یہ بت انہوں نے دیکھے تھے. ان سے ان کے آنے سے 720 سال پہلے یہ نصب کیے گئے تھے. پھر آپ نے یہ بھی حیرت سے شاید دیکھا ہو کہ جب عمر بن العاص نے مصر فتح کیا تو کسی سپاہی نے جوش میں آ کے سیدنا مسیح علیہ السلام کا بت جو چوک میں لگا ہوا تھا اسکندریہ سے, اس کی ناک توڑ دی. عمر بن العاص نے لوگوں سے کہا کہ اس کو تلاش کرو. جب تلاش کرنے پر نہیں ملا تو وہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور مصر کا حکمران نکلا اور اس نے نکل کر کہا کہ یہ میری ناک کھا لے توڑ لی. میرا خیال یہ بھی پڑا ہوگا یا نہیں مطالعے سے گزرا, اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو پارسیوں کے معبد تھے جن میں آتش جل رہی تھی وہ صدیوں بعد تک اسی طرح جلتے رہے اور مسلمانوں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ساری ایک قومیتیں یہاں موجود تھیں. ایران کے لوگ دو دن میں مسلمان نہیں ہو گئے تھے, اپنے مذاہب پر عمل پیرا رہے, کسی قسم کی پرسیکیوشن نہیں کی گئی. یہ میں نے صرف کوشچن رکھا ہے, اگر اس کو آپ اپریشیٹ کر گئے ہیں کوشچن کو تو اب میں جواب دیتا ہوں آپ کی بات کا. دیکھیے بیت اللہ جو ہے یہ مسجد ہے, مسجد الحرام ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے خدا واحد کی عبادت گاہ کے لیے بنایا تھا, اور اس کی متولی کے طور پر بنی اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وہاں آباد کیا گیا, اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ مسجد خدا کی عبادت کے لیے خاص رہنی چاہیے. اگر آسٹریلیا میں آپ کی کسی مسجد میں کچھ لوگ بت رکھتے ہیں آ کے, تو ان کو آپ کو اٹھانے کا حق نہیں. بیت اللہ بیت اللہ بت خانہ نہیں تھا.
میں آپ سے تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بات یوز بھی کر سکتے ہیں جیروسلم پہ ان کا پیرا کریں, مسلمان تو بعد میں آئے, جیروسلم پہ ان کا پیرا کریں گے مسلمان تو بعد میں آئے, یہ بات وہ یوز بھی کر سکتے ہیں.
اس کو کبھی ہم نے انکار نہیں کیا. آپ کو اگر یہ معلوم ہے تو میں نے تو ایک بڑا تفصیلی مضمون اپنے رسالے میں چھاپا تھا جس پہ بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ مسجد, بہت کم لوگ اصل میں یہ جانتے ہیں کہ جس کو آپ مسجد اقصی کہتے ہیں یہ بالکل الگ عبادت گاہ ہے, اور ہیکل سلیمانی بالکل الگ عبادت گاہ ہے. اصل میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہی ہیکل سلیمانی ہے یا یہ وہ بیت المقدس ہے. یہ بیت المقدس نہیں,
فاصلہ
ہے. جی بہت فاصلہ ہے. تو بیت المقدس یا یروشلم کی جو پرانی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی ہے, اس پر یہود کا, اس پر مسیحیوں کا, اس پر ہمارا سب کا حق ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت گاہ اصلا یہود کے پاس تھی, وہ اس کو واپس لے رکھیں, بنائیں, ہمیں وہاں جانے آنے کی اجازت دیے رکھیں, کیونکہ ہم بھی ان پیغمبروں سے اور ان عبادت گاہوں سے محبت رکھتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے ان سے. اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. مسجد اقصی ایک بالکل الگ مسجد ہے. یہ تو اس جگہ بنائی گئی جہاں سیدنا عمر نے نماز پڑھی تھی, اور انہوں نے اتنی احتیاط برتی تھی کہ وہ جب گئے اور وہ صخرا کے پاس بھی گئے تو انہوں نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو ان کی عبادت گاہ میں لوگ, ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد بنا رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں, الگ سے کرے. تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمانوں نے کبھی ان کے حق کو چیلنج نہیں کیا, اور اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض احمد لوگ یہ بات کر دیتے ہیں, آخر بامیان کے بت بھی توڑ دیے گئے, اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے, اس سے پہلے بھی رہے, کبھی بھی نہیں توڑے گئے. محمد بن قاسم نے آ کے یہاں مندر نہیں ڈالے کبھی. سب سے پہلے مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ آئے, تو ایسا کہیں بھی نہیں ہندوستان کی پوری تاریخ میں. یہ جو آپ بعد میں سنتے ہیں بعض واقعات یا داستان ہیں, وہ بہت حد تک پولیٹیکل ہیں, یعنی ان کی نوعیت مذہبی نہیں ہے. محمود غزنوی یہاں کسی مذہب کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے, وہ جن مقصدوں کے لیے آتے تھے ان کے لحاظ سے اپنے اقدامات بھی کرتے تھے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو بیت اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے. بیت اللہ اصل ایک عبادت گاہ ہے خدا واحد کی عبادت کے لیے, بلکہ اس کو تو خدا نے اپنا عالمی مرکز قرار دیا ہے اور اسی حیثیت سے بنائی گئی. تو اس کی نوعیت
آپ نے بات کی کہ نماز کی کے بارے میں, اگر نماز نہیں ادا کی جو رسول میں, لیکن یہ ہے کہ پتہ ہے مکہ سے پہلے مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے, اور یہ اگر نماز اسی طرح سے پڑھتے رہے جیسے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب بتوں پر سجدے کر رہے تھے.
مسلمان خدا واحد کی عبادت جب بھی کرتے ہیں تو وہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے آگے ان کے پیچھے کیا ہے. بیت اللہ خدا کی عبادت گاہ تھی، رسول اللہ وہاں نماز پڑھتے تھے، انہیں کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے. نماز خدا پڑھی جاتی ہے، خدا کے سامنے پڑھی جاتی ہے. البتہ جس وقت ہمارے پاس اقتدار ہوگا تو ہم مسجد میں بت نہیں رہنے دیں گے. اور اسی طریقے سے چرچ کے بارے میں بھی، اگر کوئی اس کو مسجد میں تبدیل کرتا ہے تو ہم حق دیں گے کہ اس کو دوبارہ چرچ میں تبدیل کریں. ہم نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ مسجد قرطبہ کو قدیم چرچ میں باہر کر دیا گیا.
نہیں، آپ کی ایک بک میں میزان میں آپ نے ایک حدیث بھی آپ سنائی، جس میں آپ مجھے وہ حدیث اتنا تک نہیں یاد ہے کہ اس کا جو انڈرسٹینڈ یہ ہے کہ رسول کے لیے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، جس صاحب نے ایک پردہ تھا جس پہ کوئی تصویر وغیرہ پہنی، پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہٹا دو کیونکہ میری نماز کا فرق ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پردے سے فرق ہوا، لیکن بدھ جب سامنے ہے تو وہ فرق پیدا نہیں کر رہا.
ایک وہ جگہ ہے جہاں آپ کا ذاتی اختیار ہے، آپ اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہیں. ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں ابھی آپ گئے ہیں، اور وہاں مثال کے طور پر میں یہاں آیا ہوں، آپ چاروں طرف تصویریں لگا دیں، میں نہیں اتماؤں گا اسی نماز پڑھ لوں. لیکن گھر میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے ذوق کے مطابق گھر کو آراستہ بھی کروں اور نماز بھی پڑھوں.
رام جی صاحب، میرا نام کامران ہے. میں گفتگو کو صرف آگے بڑھانے کے لیے ایک آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. سوال کیا ہے ایک آپ سے، اس کے بارے میں رائے سمجھنا چاہتا ہوں. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ طالبان کا اور ان تنگ نظر مسلمانوں کا ایک نیریٹو ہے، اور بہت اسٹرانگلی وہ اس کو پرزینٹ کرتے ہیں اور انفورس کرتے ہیں. دوسرا نیریٹو نہیں ہے، مطلب سوائے اس کے کہ آپ جیسے علماء ہیں جو ہمیشہ سے کہتے رہے اور آج بھی انہوں نے کہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے میں یہ دوسرا نیریٹو جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وسیع حلقہ مسلمانوں کا، اب مسلمانوں کا، اس نیریٹو کو حمایت کرتا ہے، لیکن اس کو فروغ اس طرح سے کیوں نہیں ملا؟ اور بظاہر جو تنگ نظر اسلام کی پاور ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ ایسی سچویشن بن رہی ہے جہاں پہ کہ پناہ لینی پڑ رہی ہے ان لوگوں سے جو بازار ویسے حقیقت شاید اقلیت میں ہے لیکن زیادہ پاور میں ہے. کیونکہ تنگ نظر اسلام کا فروغ کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا نیریٹو کیوں نہیں آ رہا؟
ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ وسیع النظر لوگ صرف ایڈمائر کرتے ہیں. مجھ سے ایک مرتبہ کچھ دوستوں نے کراچی میں پوچھا کہ تم دیکھتے رہتے ہو تو پاکستان کے شہروں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں جب کبھی جہاز میں سفر کے لیے لاہور ایئر پورٹ پر بیٹھا ہوتا ہوں تو بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ پانچ گھنٹہ پون گھنٹہ انتظار کرنا، تو لاہور کے کوئی دانشور ہوں گے، کوئی سیاسی رہنما ہوں گے، کوئی عام لوگ ہوں گے تو آ جاتے ہیں مجھ سے میرے پاس. میں آپ کو بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بحث کرتے ہیں. اور اگر کبھی میں اسلام آباد میں اسی طرح بیٹھا ہوا ہوں تو اسی طرح کے بیوروکریٹ زیادہ تر ہوتے ہیں، سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ تصویر کھنچوانے کی درخواست کرتے ہیں. اور اگر کبھی کراچی میں یہ موقع ملے تو دو تین منٹ کے بعد آدمی پوچھتا ہے کہ جی بتائیے کوئی خدمت. تو اصل میں یہ جو تصویر کھنچوانا اور بحث کرنا ہے، اس کے ساتھ کاؤنٹر نیریٹو فروغ نہیں پا سکتا. یعنی آپ دیکھیے، اندازہ کیجیے اس بات کا کہ جو اس وقت نیریٹو موجود ہے وہ مسجدوں میں بتایا جا رہا ہے، وہ مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، ایک ایک مکتب فکر کے کئی ہزار مدارس قائم ہیں، اور اس پچھلے عرصے کے دوران میں ان کو بین الاقوامی طاقتوں کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی، ان کو مسلمان حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہوئی، ان کو خود ہماری اپنی حکومت اور ہماری انٹیلیجنس اداروں کی سرپرستی بھی حاصل رہی. اس کے بالکل برخلاف کاؤنٹر نیریٹو تو ایک تنہا آواز ہے. تو خاموش اکثریت بعض وقت اسی طرح پس جاتی ہے. اس کو بھی اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے اور بحث تصویر کھنچوانے سے آگے بڑھنا چاہیے.
اسی موضوع پہ آپ نے پوچھنا تھا کہ انا اور نفس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟
کس کے بارے میں؟
انا اور اسٹیجز آف دا نفس، جو کہ قرآن نے اللہ نے کہا ہے، نفس اما
کو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تصوف سے دلچسپی ہے اور آپ اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں. اگلی یہ جو انا ہے یہ ایک فلسفے کی اصطلاح بھی ہے, دھرم بھی ہے, اور اس میں پرانا لفظ ایگو استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے. یہ منفی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, مثبت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. منفی معنی میں یا نیگیٹو معنی میں اس کا استعمال عام ہے. جیسے ہم چلتی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ اس شخص میں تو بڑی انا ہے, یا یہ بیچارہ تو اپنی ایگو کا مارا ہوا ہے. اور اس کا فلسفیکل استعمال بھی ہے کہ یہ جو میرے اندر ایک شخصیت بول رہی ہے, میں اس کی معرفت حاصل کروں, اس کو پہچانوں, اس کا شعور حاصل کروں. تو اس معنی میں اقبال نے بھی اس کی جگہ خودی کا لفظ استعمال کیا اور اس کو ایک مثبت مفہوم دیا کہ انسان اپنی شخصیت کا صحیح عرفان حاصل کرے, آپ کے صوفیہ کی اصطلاح میں اس کی صحیح معرفت حاصل کرے, اس کو پہچانے. تو یہ مفہوم ہے جس میں عام طور پر اس کو فلسفے میں اور تصوف میں بولا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ انا پائی کہاں جاتی ہے, اس کا مرکز نفس انسانی ہے. اس کا مرکز نفس انسانی ہے تو نفس انسانی کی وہ تحلیل کرتے ہیں, یعنی اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. پھر اس کی بہت سی قسمیں بنا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نفس کے اندر اگر آپ اس کو بے لگام چھوڑ دیں, اس کا احتساب نہ کریں, تو یہ نفس امارہ بن جاتا ہے, یعنی پھر یہ برائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے. اور اگر اس نفس کو آپ خدا کی یاد کی غذا دیں تو یہ کچھ عرصے کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو انسان کا نصب العین ہے یا اس کا ٹارگیٹ ہے جس کو اس کو حاصل کرنے چاہیے. تو یہ تعبیرات ہیں, اصطلاحیں ہیں جو فلسفے اور تصوف کے لوگوں نے اختیار کی ہیں. ان میں سے کسی اصطلاح کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قرآن میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ میں آپ انگریزی یا اردو بولتے ہیں, یعنی قرآن مجید میں اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں الفاظ, یہ قرآن میں کسی اصطلاح یا ٹرم کے طور پر استعمال نہیں ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر وہی آیت جس میں نفس امارہ کا ذکر بظاہر لگتا ہے تو وہ سورہ یوسف میں, اور وہ کیسے آئی ہے, وہ اس طرح آئی ہے کہ حضرت یوسف کو پیغام بھیجا گیا کہ اب آپ جیل سے باہر تشریف جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا, پہلے اس مسئلے کی تحقیق ہونی چاہیے جس میں مجھے بے گناہ جیل میں بھیجا گیا. اس موقع پر ان کو خیال ہوا کہ میں یہ کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ رہا, تو انہوں نے جملہ بولا, وہ عربی کا جملہ ہے, یعنی انہوں نے ظاہر اپنی زبان میں بولا ہوگا, قرآن مجید نے اس کو عربی زبان میں بیان کیا ہے کہ یہ جو نفس ہے یہ لامارتم بسو, یہ برائیوں کی ترغیب دیا ہی کرتا ہے. تو یہ بالکل ایک عام سینٹینس ہے جیسے بولا گیا, اسے امارتم بسو سے نفس امارہ کی اصطلاح بنا لی. اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس وقت ایک آدمی اپنے آپ کو خدا کے راستے پر لگا لیتا ہے اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچاتا ہے تو اس کو ایک ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے مرتے وقت کہ گویا اس کے سامنے اب اپنی منزل آ گئی ہے. اس موقع پر ہم اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ وہ شخص کے جو اپنے کارنامے پر مطمئن آیا ہے اب ہماری جنت میں داخل ہو. یہ قرآن میں کسی ٹرم کے طور پر یہ الفاظ استعمال نہیں.
ارشاد ہے کہ جب قرآن میں جو وہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا انسان کو سجدہ کرے, حالانکہ انسان مٹی سے تھا اور فرشتے جو ہے روح سے تھے, تو اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ وہ انسان کی کون سی خصوصیت ہے یا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا برتر کر دیا, وہ کون سا علم تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ موقع ملا, اور ہم لوگوں کو اس دنیا میں وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے ہمارے لیے.
میری بات جو میں جواب میں عرض کروں گا شاید آپ کے لیے کچھ بہت خوشگوار نہ ہو, لیکن سن لیجیے, یہ کہ جب آپ نے زحمت کر لی ہے مجھ سے پوچھنے کی تو میں اپنی رائے بیان کروں گا. انسان کو اس سے کوئی بڑا نہیں کیا گیا, یہ در حقیقت فرشتوں کا امتحان تھا, یہ کم تر مخلوق کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، میں خدا اس کا حکم دے رہا ہوں، اور اس طریقے سے انسان کو یہ بتایا گیا کہ اصل چیز انانیت نہیں ہے، اصل چیز تکبر نہیں ہے، اصل چیز خدا کے حکم کی پیروی ہے. اس سے نہ فرشتے چھوٹے ہوئے تھے اور نہ آدم بڑا ہوا، بلکہ چھوٹے کے سامنے بڑوں کو خدا کے حکم پر جھکا کر دکھایا گیا. اور جو ابلیس نے جواب دیا وہ بالکل ٹھیک دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں خلقت کے لحاظ سے اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے مادے کی بہتر فارم سے پیدا کیا، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہوا، میں اس کو کیسے جگہ کر سکتا ہوں. تو خدا نے کہا کہ یہ تکبر ہے، یہ نہیں کہا تم نے غلط کہا، تم اس سے برتر نہیں ہو، یہ نہیں کہا اس نے، یعنی برتری کے باوجود تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے. تو یہ ہے، اس میں انسان کی کوئی برتری نہیں ہے، اور اس زوم سے نکل جانا چاہیے. سب سے برتر مخلوق فرشتے ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، اس کے بعد ہم. اسی وجہ سے قرآن مجید نے جہاں انسان کے شرف کا ذکر کیا ہے، تو جیسے ہمارے ہاں عام لفظ بولا جاتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے بالکل برخلاف بات کی ہے. دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، لقد فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے، یہ نہیں کہا سب کچھ. انسان ہر مخلوق اصل میں اپنے بارے میں یہی سننا چاہتی ہے ہم سے بہتر کوئی.
جی ڈاکٹر صاحب، میں پچھلی تمہیں سے جو سامنے سوال ہوا تھا کیا کیا جائے، جو ابھی حالات ہیں ہمارے، اس میں اسد محمد اسد کو لیں، آپ کو لیں، فرائی صاحب کو لیں، یا جو فرائی شروع ہوا یا آپ کا ماحول شروع ہوا، یہ تو پچھلے 100 سال سے یہ کام ہو رہا ہے جو کہ اینٹی جو موومنٹ چل رہا ہے اس فکر کے خلاف، مین چیز ہے جو اسٹوڈینٹس ہیں جو کہ چاہے اس کے اوپر بات کیا جائے اور معافی سے دین کو کی طرف آ جائے، جیسے آپ بتا رہے ہیں اپنی کتابوں قرآن اور سنت کے بیسس پہ ٹینشن لیتے ہیں، مگر یہ موومنٹ کبھی بھی کامیاب یا عام نہیں ہو رہی، کامیاب تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کی عام نہیں ہو رہی ہے اور اس کو دبایا جا رہا ہے. محمد اسد گیم کا بھی نام پچھلے ایک ایک سال سے پوچھ ہی رہا ہے، اب پوچھ رہے ہیں لوگ تذکر ہو رہا ہے، مگر پھر بھی یہ موومنٹ بند ہے. انڈیا میں 2 موومنٹ شروع ہوئی جیسے آپ نے ذکر کیا، اس کا دیوبندی اینڈ بریلوی بہت اسٹرانگ ہے، آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، مار پیٹ بھی رہے ہیں، جبکہ پڑھائی صاحب کا پڑھائی ایشو کب کا شروع ہوا، پھر بھی اس کی میں اتنا نہیں دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، آج تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی کوئی کوشن بھی نہیں ہے انڈیا میں ان ٹرمز آف ریولیوشن اسلام کی انفارمیشن جسے بھی دیکھ سکتا ہوں. آپ کا کیا اس کے اوپر خیال ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جائے گا؟
مجھے اتفاق ہے آج سے فرائی مدرسہ فکر یا فرائی اسکول، تو ابھی کل کی بات ہے، یہ جن آپ نے باقی موومنٹس کا یا باقی مدارس فکر یا اسکولز آف تھاٹ کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریف سینکڑوں سال پہ پہلی ہوئی، یعنی وہ ایک دن میں وجود میں نہیں آئے. جب جوبن کا ادارہ قائم کیا گیا تھا تو وہ کوئی نیا فکر لے کے نہیں آیا تھا، جو فکر اس سے پہلے موجود تھا اور جس کو امام غزالی سے لے کر مسلمانوں کے مختلف مفکرین بڑی حد تک اسٹیبلش کر چکے تھے، پھر شاہ ولی اللہ صاحب جیسی شخصیت نے اس کو باقاعدہ ایک ترمیم کے مرحلے سے گزار دیا تھا، اسی پر بنایا گیا تھا. جو بند کی اگر آپ کو تاسیسی دستاویز پڑھے جب وہ بنایا گیا ہے، تو اس میں بالکل صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ یہ ولی اللہ فکر کا بنایا گیا. جو بند کی بھی بڑی ترین تاریخ ہے، اسی طریقے سے بریلی میں جو فکر ہے وہ بنیادی طور پر تصوف کا فکر ہے، اور تصوف کی تاریخ مسلمانوں کے ہاں 1000 سال کم و بیش بلکہ 1200 سال کہنا چاہیے کروں دیش میں ہوتی ہے. تو اتنے طویل عرصے میں جو افکار سوسائٹی میں پھیل چکے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنی ایک پوری صورت بنا چکے ہوتے ہیں, ان کو چیلنج کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس لیے میرے خیال میں ایک پناہ ہو گئی ہے. اب اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فکر پھر واقعی ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے اور یہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اصل مسئلے کا جواب دیتا ہے, تو پھر انہیں آگے بڑھ کر, وہی میں نے عرض کیا کہ صرف اس کو ایڈمائر نہیں کرنے چاہیے, پھر آگے بڑھ کر اس کو اسٹیبلش کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. کیونکہ پھر یہ کسی شخص کا معاملہ نہیں ہے, پھر تو ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے, مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے. تو میں نے اسی وجہ سے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا تھا, وہ شاید میرا خیال ہے آپ کو مل بھی گیا ہوگا, مذہبی انتہا پسندی کے نام قربان سے اخبارات میں چھپ گیا تھا اور انگریزی میں بھی شاید ترجمہ ہو گیا ہے, اردو میں بھی موجود ہے. اس میں پن پوائنٹ کر کے میں نے بتا دیا کہ یہ تین کام ہیں جو کرنے کے, اگر یہ کام ہوں گے تو آپ اس انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد ایک شکست اور پھر فتح اور پھر شکست اور پھر فتح, یہ تاریخ آپ دیکھتے رہیں, اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. میں نے تو اس وقت جو سوسائٹی ہماری ہے جو بھارت اس چیختی چلاتی رہتی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پہلی چیز وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, طالبان کا ایک نیریٹو ہے, تو یہ جو سوسائٹی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے, اس کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے نیریٹو کا تعین کرے. اور میں نے اس میں پھر پن پوائنٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ مسئلے ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایک واضح جگہ پر کھڑا ہونا ہوگا. میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ اگر طالبان فراغ دلی کے ساتھ یہ قبول کر لیں کہ وہ مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ جائیں, تو انشاءاللہ ہمارے حکمرانوں کو اور دانشوروں کو شکست فاش ہوگی ان کے مطابق. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر میں بالکل واضح ہیں, اپنے آرگومنٹ میں بالکل واضح ہیں, وہ اپنے فکر اور عمل میں بالکل کنسسٹنٹ ہیں, اور جو ان کے مقابل میں بیٹھنے والے لوگ ہوں گے ان کا نہ کوئی فکری اثاثہ ہے, نہ کوئی علمی بنیاد ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے, نہ ان کے علم اور عمل میں کوئی توازن ہے, وہ جب بیٹھیں گے تو رسوا ہو کے شکست کر دیں. یہ ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے استدلال کی بھی اگر وہ بیٹھ جائیں, یعنی یہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم ان کے جواب میں کیا کہیں. تو کاؤنٹر نیریٹو کو پہلے سوسائٹی کے ہر فرد کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے, اور پھر اس کے لیے عورتوں کو, بچوں کو, مردوں کو, سب کو آپ کو تربیت کرنا چاہیے کہ یہ ہے جواب میرے بات ہم کہتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے پاس صرف بندوق لے کے نہیں آ رہے, وہ ایک پورا کا پورا مذہبی استدلال لے کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, پوری قوم کیا کہتی ہے, یعنی تنہا میرے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. تو قوم کو اپنا نیریٹو مرتب کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو اس وقت پاکستان میں دینی مدارس ہیں ان کے بارے میں ایک جرت مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور وہ صرف ایک سطر کا فیصلہ ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی دینی مدرسے میں کسی طالب علم کو داخلہ نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ آپ باقی کسی ڈسپلن میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. آپ ڈاکٹری کے لیے 5 سال کے بچے کو کسی اسکول میں جانے کی اجازت نہیں دے. ہر بچے کا یہ پیدائشی حق ہے کہ اس کو 12 سال کی براڈ بیس ایجوکیشن ملے, بیسک سکلز, بیسک لینگویجز, آگے کی اس کی ضرورتوں کا لحاظ کر کے اس کو تعلیم دی جائے, اس کا پہلے ذہن کشادہ کیا جائے. یہ وہ 12 سال کی تعلیم کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اسے انجینئرنگ کالج میں جانا ہے یا اسے میڈیکل کالج میں جانا ہے یا اس کو دینی مدرسے میں جانا ہے. تو یہ ایک بات, یعنی آپ مت چھیڑے دیوبندیوں کے مدرسے ہیں, بسم اللہ رہے, بریلویوں کے رہے, لیکن طالب علم 5 سال کی عمر میں اگر جائے گا تو وہ اپنا دماغ ہمیشہ کے لیے بند کر کے وہاں سے آئے گا, اس کو 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد جانے کی اجازت دے گی سوسائٹی. دوسری بات میں نے یہ کہی, اور تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ مسجد کو اسٹیٹ کنٹرول ہونا چاہیے. اسلامی قانون کی روح سے مسجد پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہو سکتی. یہ بات ہر علماء کے حق ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. جن ملکوں کے اندر مسجد کو اسٹیٹ کنٹرول میں رکھا گیا ہے وہی امن ہے. جہاں یہ اسٹیٹ کنٹرول میں نہیں ہے, اصل میں قومی ادارہ ہے. اور کوئی قومی ادارہ جب آپ علماء کے سپورٹ کریں گے تو پھر پاکستان میں, میں اگر فرض کر لیجیے آپ مجھ سے ابرپٹ سوال کر لیں کہ پاکستان میں کوئی خدا کی مسجد ہے, تو مجھے سوچنا پڑے گا شاید کوئی بھی. یعنی میں دیوبندیوں کی مسجد سے واقف ہوں, بریلویوں کی مسجد سے واقف ہوں, اہل حدیث کی مسجد سے واقف ہوں, خدا کی مسجد بھی کوئی ہے مجھے نہیں معلوم. یہ صورتحال پہ پیدا ہوا. تو یہ تین باتیں میں نے کہی تھی اور یس کیا تھا کہ اگر آپ یہ تین چیزیں کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر اپنی فاتحہ پڑھ لیجیے, پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے.
عام لوگ میں جو عام کامن انڈرسٹینڈنگ اور سنت ہے, اٹس این آپشنل آئٹم, آپشنلٹی کرے تو جواب ہے, نہیں کرے تو نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کی تعلیم کا کافی کتابوں کا ذکر ہے, سنت آپشنل نہیں ہے, یہ مسٹ ہے. اور اس میں آخر میں جواب یہی ہے, کیا آپ نے سنت اور اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں تھوڑا سا؟
یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ سنت کا لفظ ہماری علمی اصطلاح میں, ہماری جو اکیڈیمک ٹرمینالوجی ہے, اس میں دو معنی میں بولا جاتا ہے. ایک سنت بطور سورس آف دین ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی سے اگر پوچھے کسی عالم سے کہ یہ جو دین آپ بیان کرتے ہیں اس کے ماخذ, اس کے سورسز کیا ہیں, تو وہ کہیں گے قرآن, سنت, اجماع, قیاس, عام طور پر پڑھا پڑھایا جاتا ہے. یہ سنت بالکل اور مفہوم میں ہے. اس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں دین میں جو خدا کے پیغمبروں کی طرف سے آئی ہیں, وہ قرآن مجید میں ریفر ہوئی ہیں, قرآن نے ابتدان ان کا حکم نہیں دیا. یہ اس معنی میں ہے اور یہ سب بولتے ہیں. دوسرے سنت بولا جاتا ہے عبادات میں, اس میں یہ اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ کچھ عبادات فرض ہیں, کچھ عبادات واجب ہیں, کچھ عبادات سنت ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ حنفی اسکول کے لوگ زیادہ ہیں, تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے اور جسے لازم کیا گیا ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حکم قرآن میں نہیں ہے, رسول اللہ کے ہاں سے وہ ثابت ہے اور اس کو بھی لازم کیا گیا ہے. اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل عبادت ہے جو رسول اللہ نے پڑھی یا کی. تو یہ ایک بالکل دوسری ٹرم ہے جس میں آپ سمجھ رہے ہیں اس کو. میں نے اس معنی میں اس کو استعمال نہیں کیا, پہلے مفہوم میں کہتا ہوں. اب جیسے بزرگ اگر رہے تو یہ تو بہت یعنی ٹیکنیکل مسائل کی مجلس ہو جائے گی.
میں اگر آپ سے ایک سوال کر سکوں,
یہ
میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ تقلید اور اجتہاد کے موضوع پہ کچھ اپنے
فیصلہ کر کے آئے یہ لوگ, آپ کا احتجاج کوئی کام نہیں آئے گا. یہ جو علم کی زبان ہے, جب لوگ اس کو بولنے پہ آ جائیں تو یہی ہوتا ہے. میرے دلیل القدر استاد مولانا امین احسن اسلائی صاحب بیمار ہو گئے, یہ 1979 کی بات ہے. ان کی تفسیر ہے تدبر القرآن, وہ اس کی تصنیف سے فارغ ہوئے, تو ظاہر ہے کوئی 20-22 سال تک آدمی جب کسی پروجیکٹ پر کام کرتا رہے تو نفسیاتی طور پر جب فارغ ہوتا ہے تو ایک طرح سے ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی بعض وقت بیمار ہو جاتا ہے. کچھ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں ڈاکٹر کو لے کر گیا ان کو دکھانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آج ہی کل کے پڑے ہوئے اکٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب تھے, تو انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف محسوس ہوئی. تو مولانا فرمایا کہ بس کچھ امتلا محسوس ہوا, پھر استفراغ ہو گیا, پاؤں میں کچھ آماس محسوس کر رہا ہوں. بیچارے ڈاکٹر صاحب کبھی میرا کو دیکھے کبھی مولانا کا, تو میں نے کہا کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ کچھ قہر ہو گئی تھی, مچھلی کی کیفیت ہوئی, اس کے بعد پاؤں میں کچھ سوجن محسوس کر رہے ہیں. تو یہ حضرات بھی آپ کے ساتھ وہی کر رہے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ لیا جاتا ہے کے مذہبی معاملات میں آپ یہ فیصلہ کر لیں یا آپ کر لیں یا آپ کے ماں باپ نے کر لیا ہوگا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کہ انہیں کس امام کی انٹرپریٹیشن کو ماننا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کو زندگی بھر کسی اور انٹرپریٹیشن کو نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے نہ دیکھنا ہے, آپ اسی انٹرپریٹیشن پر عمل کریں گے. اگر آپ نے اس انٹرپریٹیشن کو چھوڑ کر کسی اور کی انٹرپریٹیشن پر عمل کیا تو آپ دین کے دائرے سے نکل تو نہیں جائیں گے لیکن بڑے گناہ گار ہوں گے. تو یہ جو عمل ہے کہ کسی ایک امام کا انتخاب کر کے اس کی انٹرپریٹیشن کو چیلنج کیے بغیر, اس سے کوئی آرگومنٹ پوچھے بغیر آپ اس پر عمل کریں گے, اس کو تقلید کہتے ہیں. اگر واضح ہو گئی تو میں پھر اگلا سوال. میں اس تقلید کو علماء کے لیے حرام سمجھتا ہوں اور عام لوگوں کے لیے حماقت. میرا اس کے اوپر تبصرہ ہے, اب میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں. علماء کے لیے اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ دین کی تحقیق کرے, ورنہ اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو عالم بننا کون سا ہر آدمی کے لیے واجب ہے, وہ اسی طرح کا کوئی ریسٹوران کھول. لیکن اگر آپ نے اس میدان کو انتخاب کیا ہے تو اس میدان کے لیے پہلی شرط قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ جو لوگ دین کے عالم بننا چاہیں لے یہ تفقہ فی الدین, وہ دین کی بڑی گہری بصیرت اپنے اندر کر رہا ہے. تو گہری بصیرت تو تبھی ہوگی جب آپ آرگومنٹ کو جانیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, پھر اس کے بعد آپ تحقیق کریں گے. اگر آپ نے عالم ہوتے ہوئے اس کا دروازہ بند کر لیا تو یہ تو بدترین نوعیت کی غلامی ہے جس میں بنا ہو جائے, یہ نتیجہ نکلے گا اس کا. اور عام آدمی کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا دین سے کبھی کوئی زندہ تعلق پیدا ہی نہیں ہوگا. یعنی دین سے زندہ تعلق تو ایسے ہی پیدا ہوگا کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ اس کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے, اسے براہ راست پڑھنی ترجمہ پڑھنا ہے یا براہ راست کر بھی جانتے تب پڑھنی. اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی حکم معلوم ہوا ہے تو اسے جاننا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا چیز ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عالم اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کوئی آسمان سے وہی نہیں پاتا, اس کی بات کو بھی اس سے آرگومنٹ پوچھ کر اس کا جائزہ لینا ہے, دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی صلاحیت دے رکھی ہے وہ ہر مسئلے کو عام آدمی سے متعلق ہے. دیکھیے مسائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ہر علم اور فن میں وہ مسئلے بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ان کو عام آدمی کو دلچسپی کے ہوتے بھی نہیں, ان کے اندر علماء بحث کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو کامن مین کو جس دین پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ کے عمل کرنا ہوتا ہے. اگر وہ سمجھ کے عمل نہیں کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گار میں بٹھا کے لوگوں کو دین سے وابستہ رکھ لیں, جب ان کو چیلنج در پیش ہوگا جیسے کہ آپ دنیا بھر میں لوگ جا رہے ہیں تو وہ بالکل پریشان ہو جائیں گے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم اپنے دین پر رہے ہیں نہ رہے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ایک امکان حاصل کرے گا, یعنی وہ اپنے آپ کو بڑے سخت خطرے میں ڈال دے گا. اس لیے تقلید کی تو اسلام میں کوئی جگہ ہے, اور اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ خیال نہ کیجیے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے. اس وقت جو ہمارے یہاں دیوبندی اسکول ہے, سب سے جو بڑا منظم اسکول ہے وہ مذہب میں دیوبندی اسکول ہے. دیوبندی اسکول کے اس وقت جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں تین چار, ان نے ایک مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی, ان سے ٹیلیویژن پر پوچھا گیا یا آپ سن سکتے ہیں خود کہ تقلید کی دلیل کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ میرے نزدیک بالکل صحیح جواب دیا ہے. انہوں نے جواب دیا تقلید کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ انتظامی مسئلہ ہے, اس لیے اس کی شریعت کا کوئی نہیں, یہ بالکل یہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے اصل میں یہ کیسے پیدا ہوا وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں. ویسے تو اگلے چند دنوں میں مجھے کیسے پیدا ہوا ہی کہ بہت سے جوابات دوں گا, لیکن تقلید کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ عباسی سلطنت کی ابتدا میں ایک قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا تھا آدمواسیوں کی تقریب میں، تو چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ پوری مملکت میں قاضیوں کا تقرر کریں گے. قاضی صاحب آپ جانتے ہیں کہ حنفی اسکول کے بڑے عالم تھے، وہاں ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو عباسی سلطنت میں ہر جگہ حنفی قاضیوں کا تقرر کیا گیا. جب قاضیوں کا تقرر کیا گیا تو جس طرح آپ کوڈیفائڈ لا ہے آپ کے ہاں، ایسے کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں تھا. قاضیوں کو اختیار دیا گیا جیسے برطانیہ میں رہا ہے کہ ہر قاضی اپنے طور پر جس چیز کو بھی خدا اور رسول کا حکم سمجھے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس سے ایک انارکی پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی ایک جگہ ایک قاضی نے ایک فیصلہ کر دیا، دوسری جگہ دوسرا کر دیا. اس کے بعد یہ لازم کیا گیا کہ اب تقلید کا اصول اختیار کیا جائے، یعنی آرگومنٹ نہیں پوچھا جائے گا اور نیا آرگومنٹ کریئٹ نہیں کیا جائے گا. اصل میں یہ ٹھیک جواب انہوں نے دیا کہ یہ ایک الزامی مسئلہ تھا، اس کا حل تلاش کیا گیا. میں اس وقت اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا کہ صحیح کیا گیا یا غلط، لیکن اس طریقے سے اس چیز کا پیدا ہوا. تو تقلید کے بارے میں یہ گزارش ہے، آپ مزید کچھ پوچھیں گے بس کر دوں. میرا تو غلط ہے، میں نے ضرور سے زیادہ بات کر
جو کہ ایک کورٹ کو دوسری کورٹ کا فالو کرنا، ہائر کورٹ لوور کورٹ یا ہائر کورٹ کا فالو کرتی ہے، یہ عثمانی میں نہیں ہے ویسے ہی؟
نہیں، یہ عثمانی میں نہیں ہے، یہ ہر آدمی سے تقاضا کیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی کورٹ میں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ میں آپ ہر ایک کو یہ کام کر رہا ہوں. اور جس چیز کی آپ مثال دے رہے ہیں، نظائر جو ہوتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں، نظائر بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ میرے نزدیک بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم دین پر کام کرتے ہیں یا کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے اس معاملے میں کیا رائے قائم کی ہے، ان کا ورڈکٹ کیا رہا ہے، وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں. میرے نزدیک جو آدمی پچھلے علم سے یا پچھلے اہل علم کی چیزوں سے ناواقف ہوگا وہ کوئی اچھا عالم نہیں ہوگا. واقف ہونا، اس کو سمجھنا اور اس کو بتاؤ نظیر پیش کرنا، یہ سب جائز ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اب آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے، یہ پرابلم.
ابھی سے لیگل کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ جیسے میرے پاس اب اگر آپ نے علامہ اقبال کا جو چھٹا لیکچر ہے ریلیجس
اسلام
میں، تو اس میں وہ بڑی ریلیجس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں، سوری لیگل کانٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہمارے یہاں ریلیجن اور لیگل دو سیپریٹ چیز ہو گئی ہیں؟
یہ تو رہیں گی، اس کی وجہ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو کسی ملک کا لیگل سسٹم ہوتا ہے وہ صرف اسٹیٹ لا سے متعلق ہوتا ہے، لیکن مذہب صرف اسٹیٹ لا نہیں دیتا. مذہب انفرادی زندگی کا قانون بھی دیتا ہے اور بعض معاملات میں ریاست کے متعلق قانون بھی دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں مذہبی علم میں تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ زیر بحث آئیں. علامہ اقبال کی مشکل یہ ہے کہ وہ ایک طرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو بہت آزادی دے دی گئی تو آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، انہوں نے یہ فرمایا. دوسری جانب ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اگر تقلید بھی کرتے رہے تو ان کے اندر زندگی نہیں رہے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تقلید سیوائے خوب گزرے پیغمبر ہم رہے انداز رکھتے، اگر تقلید کوئی اچھی بات ہوتی تو پیغمبر اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے. تو ان کے ہاتھ کو دونوں چیزوں کا ایک احساس اور تاثر مل جاتا ہے. لیکن جو میں نے بات کر دی ہے میری رائے وہی ہے، ان کی میرے بھی مغدو و مخدوم ہے. یہ اشتہاد رہ گیا ہے، اگر آپ
ایک منٹ صرف
ان کے سوال کا ایک دوسرا اس کا اشتہاد تھا، وہ جیسے آپ بھول گئے تھے ویسے میں بھی بھول گیا تھا، انہوں نے یاد دلا دیے. اشتہاد کا مطلب یہ، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ پیدا کیسے ہوا ہے لفظ، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو، جو ایک انصاری صحابی ہے، یمن کا گورنر بنا کر لے جا. تو جب وہ رخصت ہو رہے تھے یمن میں جا کے گورنری سنبھالنے کے لیے، یمن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یمن پہ حملہ نہیں کرنا پڑا، یمن اسلامی دعوت سے متاثر ہو کر سلطنت کا حصہ بن گیا تھا. تو اس وجہ سے رسول اللہ کے زمانے ہی میں وہاں گورنر بھیجنے کی ضرورت پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جاتا ہے یہ میں لفظ بیان کیا جاتا ہے کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن پہ دیکھو گا. آپ نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں سنت میں دیکھوں گا. آپ نے پوچھا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اچھتا ہے تو رائی ولا آلو. یہ عربی کا ایک جملہ ہے، جیسے آپ میں اردو زبان بولتے ہیں ویسے ہی ہے، کہ میں پوری کوشش کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے پیغامبر کو خدا کے پیغامبر کی موافقت میں بات کہنے کی توفیق، یعنی بڑی آپ نے تحسین کی. یہی ترتیب ہونی چاہیے، قرآن میں دیکھو، نہ ملے تو سنت میں دیکھو، نہ ملے تو پھر اپنی عقل سے کام دیں گے. تو یہ جو انہوں نے عربی کا لفظ بولا یہ کوئی ٹرم نہیں تھی، اس طرح جو رائی اس سے اشتہار کا لفظ بنا ہے، یعنی اس کی تلاش یہاں سے ہوئی ہے. بعد میں پھر یہ ہماری اسلامی فقہ کی ایک بڑی اصطلاح بن گئی کہ وہ معاملات جن میں قرآن یا سنت میں کوئی رہنمائی نہیں دی گئی ان میں اپنی عقل سے کام لے کر انفرادی زندگی کے فیصلے کرنا، اجتماعی زندگی کے فیصلے کرنا، اس کو اشتہار کہا جاتا ہے. تیسری چوتھی صدی ہجری میں جب یہ اصول بنا کے تکلیف کرنی ہے تو ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو گیا کہ پھر اجتہار کا حق کس کو ہے؟ کیونکہ تکلیف مجتہد کی کرنی ہے تو اجتہار کا حق کس کو ہے؟ پھر اس کے بڑے لمبے چوڑے شرائط بیان کیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ اصول قائم کریں گے کہ آپ کو کسی امام کو چوز کرنا، انتخاب کرنا ہے اور پھر اس کی تکلیف کرنی ہے، پھر شاید بھی ہوں گے، تو وہ بیان کیے جاتے ہیں عام طور پر کہ یہ شرائط ہوں گے تو پھر اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہوگا. تو میرے نزدیک یہ جو بات ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جن معاملات میں قرآن اور سنت میں کوئی ہدایت نہیں ان میں ظاہر ہے ہم اپنی عقل سے کام لیں گے، اور بے شمار معاملات وہی ہیں کہ جن میں قرآن اور سنت میں کوئی ہدایت نہیں دی گئی. مثال کے طور پر آپ کے ٹریفک کے قوانین ہیں تو آج سے ڈیڑھ صدی پہلے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ میں نے اپنی گاڑی ادھر سے گزار لی، آپ نے اپنا گھوڑا ادھر سے گزار لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، دائیں سے گزر گیا بائیں سے گزر گیا. لیکن جب نئی گاڑیاں آئیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سے قواعد ضوابط ٹریفک کے اصول بنانے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر اس شخص کو بیلٹ باندھنی پڑتی ہے جس نے ہمیشہ سے شلوار پہنی، یہ حادثہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بہت سے قوانین آپ کو بنانے پڑتے ہیں. تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک، رسالت معاذ کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، اور یہ ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے. مجھے زندگی کے معاملات روز پیش آئیں گے اور اس میں ہم قانون سازی کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ جو جدید پارلیمانی نظام ہے اس میں پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ قانون سازی نہیں کر رہی تو وہ اپنا جواز کو بیٹھتی ہے. یعنی پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو موجود قوانین ہیں مسلسل ان کا جائزہ لے کہ ان میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی یا وہ وقت کے ساتھ پھر ریلیونٹ تو نہیں ہو گئے، تو ان کو بہتر کرے. اور جہاں جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے وہاں قانون سازی کریں. تو اس وجہ سے جو قانون سازی کا عمل ہے اسٹیٹ کی سطح پر یہ اجتہاد ہے. اسی طرح جس وقت آپ کو کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے انفرادی زندگی میں، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ پیش آ گیا، بیمے کا مسئلہ پیش آ گیا، سود کی نئی قسمیں پیدا ہو گئی، بنکاری کا ایک نیا ادارہ وجود میں آ گیا، تو ہر جگہ آپ کو رائے قائم کرنی ہوتی ہے. تو یہ رائے ظاہر ہے کہ آپ کو قائم کرنی ہے، اسی طرح عقل سے کام لیں گے، علم کی روشنی میں دیکھیں گے، یہ رائے قائم کریں گے. تو میرے نزدیک اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جن معاملات میں قرآن سنت میں کوئی بات نہیں کہے گی ان میں رائے قائم کرے. اس کی رائے غلط ہوگی تو کوئی دوسرا اس کی پسی کر دے گا، اور چونکہ ہم نے کسی کی تکلیف نہیں کرنی تو دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنی ہے. تو میں ایسے یہ لکھ چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، چنانچہ اگر کسی معاملے میں کسی غیر مسلم نے اچھا اجتہاد کر دیا ہے تو اس کو مسلمانوں کی گمشدہ مدعا سمجھ کے قبول کر لیا جائے، دن دیکھا جائے گا کہ وہ اجتہاد کرنے والا کون ہے. کیونکہ جب آرگومنٹ دیکھنا ہے تو کیسا چیز آرگومنٹ ہے، اور جب تکلیف کرنی ہے تو کیسا چیز آدمی. اس پر میرا ایک آرٹیکل ہے اجتہاد کے عنوان سے، وہ اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میری سائٹ پر بھی ہے اردو اور انگریزی دونوں میں. میں نے اپنی پوری رائے بیان کر دی ہے، اور علامہ اقبال کی رائے سے جو میرا اختلاف ہے وہ بھی اس کو جان لیا. نہیں نہیں رسول اللہ کی تکلیف تو ایمان کا تقاضا ہے. آپ پیغمبر کی تکلیف کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے. اسی کے ساتھ نماز بھی روزانہ پڑی.
نماز
قرآن پاک میں تو بیان نہیں ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لوگ پڑھ رہے تھے تو کیوں بیان کیا جاتا. سکھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی, تو عرب پہلے ہی پڑھتے تھے نماز. حضرت ابو ذر غفاری اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا تو میں فجر اور عشاء کی نماز بہت ناجائزگی سے پڑھنے لگا.
اچھا
حضرت ابراہیم کے زمانے حضرت ابراہیم کے زمانے نماز 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 کسی صورت کا محض نام نہیں ہے. نماز ان اعمال کا نام ہے اصلا. خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا, ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ خدا کے حضور میں مناجات کرنا, اس کے سامنے سر جھکا دینا, رکوع اور سجود کرنا, نماز اصل میں یہ ہے. اس کے جو اذکار ہے یہ انجیل میں وہ دعا موجود ہے جو حضرت مسیح کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی, زبور میں وہ دعا موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پڑھتی تھی, اور سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ ہم یہ پڑھیں. قرآن مجید اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اس کا حدیث سے کوئی تعلق, یہ تو اسٹیبلش ہسٹری اسٹیبلش ہسٹری کسی کے زمانے میں لکھی جاتی ہے, وہ اجماع سے منتقل ہوتی ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, یہ اسٹیبلش ہسٹری, اس کو کہیں لکھنے کی ضرورت ہوگی. ہسٹری دو ذرائع سے منتقل ہوتی ہے,
لیکن قائد اعظم نے کہا پھر کیا کہا, کہاں
کیسے کیا, وہ ڈیٹیلس ہیں. اور یہ جتنی بات میں نے عرض کی ہے اس میں کوئی چیز ڈیٹیل سے بدل نہیں. یہ مسلمانوں کا ایک اجماع اور تواتر ہے جس سے نماز منتقل ہوئی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح قرآن منتقل ہوا. اس کا کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں.
جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بات کر رہی ہیں اس میں قرآن پاک میں بہت کلیئر ہے, تین چار جگہ پہ اپنی رکھا رسول, تو اس میں تو یہ آپ کو قرآن اور سننا جو ہے اس کو فالو کرنا.
سننا قرآن سے پہلے ہے جی, سننا تو اصل میں انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. اصل میں ہم اسلام کی تاریخ شروع کرتے ہیں بدقسمتی سے رسول اللہ سے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اسلام کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے, اور تمام پیغمبر اسی اسلام کو لے کر آئے تھے. حضرت موسیٰ بھی اسی کو لے کر آئے تھے, حضرت عیسیٰ بھی اسی کو لے کر آئے تھے. یہ خیال نہ کیجیے کہ میں اپنی کوئی تقریر کر رہا ہوں, میں قرآن سنا دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید کے الفاظ ہیں, شرع لکم من الدین ما بس بھائی نوہم بلری اوہینا ما بسین بھی ابراہیم و موسا ویسا انکیم الدین بنا تو فرق کو تھی. کیا پیغمبر ہم نے آپ کو بالکل وہی دین دیا ہے جو ہم اس سے پہلے نوح کو دے چکے ہیں, جو ہم اس سے پہلے آدم کو دے چکے ہیں, جو ہم ابراہیم کو دے چکے ہیں, جو موسا اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں. ان سب کو ہم نے ایک ہی دین دے کر یہ کہا تھا کہ اس دین کی پیروی کرو اور اس میں تفرقہ پیدا کر کے پھر کے رکھو. اس وجہ سے اسلام کی تاریخ کو اگر سمجھنا ہوگا تو اس کو پوری تاریخ سمجھیے جو قرآن بیان کرتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی اسی طرح روزہ رکھا جاتا تھا, حضرت مسیح بھی انہیں پانچ وقتوں میں نماز پڑھتے تھے, اس وقت بھی یہود اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. یعنی یہود کی نماز میں صرف ایک رکوع ختم کیا انہوں نے, باقی تمام نماز اسی طرح پانچ وقت ان کے ہاں بھی ہے. بلکہ آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ جو نماز کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ جبریل نے آ کے رسول اللہ کو نماز کے اوقات کے بارے میں ابتدا اور امتیاز سمجھائی, اور یہ کہا کہ میں نے بالکل وہ جگہ آپ کو بتا دی ہے جس پر سب پیغمبر پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس وقت بھی جو آپ انجیل اٹھائیں تو حضرت مسیح متا کی انجیل اٹھائیں لوکا کی برکت کی, اس میں باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ تب اس کے بعد وہ دو پہر کی نماز پڑھنے کے لیے فلاں جگہ پر گئے, وہ فلاں جگہ پر گئے وہاں خواتین عصر کی نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے وہاں نماز پڑھی. تو یہ نماز, روزہ, حج, حج کے بارے میں جانتے ہیں نا یہ بات کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو حج کیا ہے اس کی ہسٹری موجود ہے کہ رسول اللہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قریش نے یہ خرابی پیدا کر دی تھی کہ یہ مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ چونکہ حرم کی حدود ختم ہو جاتے ہیں مزدلفہ میں تو ہم آگے نہیں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے عرفات میں, تو جس آدمی نے وہ کہانی بیان کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ قریشی ہیں اور یہ عرفات میں جا رہے ہیں. تو عربوں کے ہاں حج اسی طرح کیا جاتا تھا جس طرح آج ہم حج کرتے ہیں, نماز ایسے ہی پڑھی جاتی تھی جیسے ہم آج نماز پڑھتے ہیں. بہت سے لوگوں کی یہ کجفہمی ہے کہ وہ دین کو قرآن سے شروع کرتے ہیں, قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں, دین کی آخری کتاب.
آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے حضرت معاذ کا ذکر جب کیا تو ایک ضمن تذکرہ کیا تھا کہ بیان کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, آپ کو
آپ نے یاد رکھا.
جی بالکل یاد رکھا.
یہ جو روایت ہے, یہ روایت جو ہے یہ محدثین کی اصطلاح میں منقطع روایت ہے. یعنی منقطع روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر چین میں راوی نے, روایت کرنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون آدمی ہے جس سے میں نے سنی ہے, بلکہ وہ کہتا ہے من اصحاب معاذ, یعنی معاذ کے, معاذ بن جبل کے ساتھیوں میں سے کسی نے مجھ سے یہ بیان کیا. تو ایسی روایت جب منقطع ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا پسند نہیں کیا جاتا کہ حضور نے یہ فرمایا, بلکہ یہ کہا بیان کیا جاتا ہے کہ فرمایا.
ابھی جو بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہم حدیث اور سنت کے کانفلکٹ میں, کیا آپ تھوڑا سا کلیئرفائی کر لیں گے ہم سب کے لیے کہ جیسے عام طور پہ میسج آ رہی تھی جو سنت حدیث سے ہے, پھر آپ نے اس کا کلیئر بتا دیا کہ سب خانجی کرنس فرام حضور سے آج تک, وہ ذرا کلیئر کر لیں گے تھوڑا سا حدیث سنت کا ڈفرنس.
دیکھیے سنت تو میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا, یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ابراہیمی دین کی اس ٹریڈیشن کے لیے جو رسول اللہ سے پہلے موجود تھی. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے بالفرض اس وقت کوئی اللہ کا پیغمبر آئے تو وہ آ کے کیا ہمیں اپنی کتاب میں نماز پڑھنا سکھائے گا؟ نماز پڑھی جا رہی ہے, حج کیا جا رہا ہے, اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں تو اس کی اصلاح کریں. اسی وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید نماز کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرتا ہے بعض, لیکن پورا واقعہ بیان نہیں کرتا. اس لیے کچھ موجود ہے پہلے سے, لوگ پڑھ رہے ہیں, جانتے ہیں کیا چیز ہے. حج کے بارے میں بھی قرآن مجید اس کے مناسک نہیں بیان کرتا بلکہ اس کو رفر کرتا ہے. تو قرآن مجید میں وہ جو ابراہیمی دین پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے ریفرنس کے طور پر, جیسے ایک پہلے سے موجود چیز ہے, لوگ اس سے واقف ہے, اس میں کوئی غلطی ہو رہی تھی. مثلا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قریش مکہ نے یہ اس میں بدعت پیدا کر لی تھی کہ وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے, تو قرآن نے کہا کہ افیزو میں ہے سو افاد انداز, سارے لوگ جہاں سے ہو کے پلٹتے ہیں تم کو وہی جانا ہے. اس سے گویا انہوں نے اصلاح کر دی اس چیز کی, اس کو سنت کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا, آپ نے یہ کیا کہ اس ٹریڈیشن کو سینکشن دے, ایک کام یہ کیا. دوسرے یہ کہ اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی کرنی تھی, جیسے قرآن نازل ہو گیا تو اب انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا قرآن کی آیت لگائی جائے گی, تو اس طرح کوئی اصلاح کرنی تھی اگر کہیں خرابی ہو گئی تھی تو وہ کر دی. یہ کر کے آپ نے اس سنت کو جاری کر دیا, یہ سنت ہے. میں نے اس کو لسٹ کر دیا اپنی کتاب میں کہ یہ سنت کے احکام ہے, اور پہلے ابتدائی میں دوسرے صفحے پر اس کی فہرست بتا دی. یہ تمام احکام وہ ہیں کہ جو پہلے سے موجود دین ہے جس پر تمام پیغمبر عمل کرتے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چند اضافے کیے, مثال کے طور پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دو تہوار مقرر کیے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں. تو بس چند اضافے کیے یا اصلاح کیے یا اس میں کچھ بہتری کر دی ہے, جہاں پہ بہتری کی ضرورت. یہ سنت ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، یہ بالکل دوسری چیز ہے. ہسٹوریکل ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر قائد اعظم پیدا ہوئے، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، تو مختلف لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے ان کی باتیں سنی، وہ اس کو نریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ایک کوئی شخصیت کی یا اس کے زمانے کی ہسٹری وجود میں آتی ہے. وہ ہسٹری ظاہر ہے کہ قائد اعظم کا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تقابل ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ اٹھے، آپ بیٹھے، آپ نے باتیں کی، آپ نے کسی کو نصیحت کی، کسی موقع پر کوئی قرآن مجید کی آیت کی وضاحت کر دی، کسی موقع پر یہ جو سنت چل رہی تھی جس میں کوئی کوشچن پیدا ہوا اس کے بارے میں کوئی جواب دے دیا، کسی میں کوئی اشتہار فرما دیا. تو یہ سارا ریکارڈ جو ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اور ہسٹوریکل ریکارڈ میں قرآن بھی ہوتا ہے، اس میں سنت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں عام تاریخی واقعات بھی ہوتے ہیں. اس میں مثلا جنگ بدر کا قصہ بیان ہو رہا ہوگا یا اور کوئی چیز اس طرح کی، سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگ گئی اس کی داستان بیان ہو رہی ہوگی، کوئی ماضی کی بات ہوگی، مستقبل کی کوئی بات بیان کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو لوگوں نے آپ کی زبان سے سنی یا آپ کو کرتے دیکھا، ان کو لوگوں نے بیان کیا. پہلے مرحلے میں وہ زبانی بیان کرتے رہے، پھر شوق ہوا لوگوں کو تو کسی نے لکھنا شروع کر دیا. تو آہستہ آہستہ دو تین صدیوں میں وہ ہسٹوریکل ریکارڈ مرتب ہو گیا جس کو آپ بخاری مسلم میں دیکھتے ہیں. تو ہسٹری کو ہسٹری کی جگہ رکھیے، دین کو دین کی جگہ رکھیے. دین نام ہے قرآن اور سنت کا، اور وہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئے ہیں، ان کے لیے کسی کی نریشن کی ضرورت نہیں ہے.
گاندھی صاحب اس میں بیسٹ ایگزامپل ہے حضرت عیسیٰ کے بیٹا نہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں جو بیسٹ ایگزامپل ہے پوری جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.
یہ ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسی طریقے سے ہوئی ہیں، بڑی نیچرل چیز ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. کسی بڑی شخصیت کی ہسٹری ہمارے لیے بڑی بصیرت کا باعث بنتی ہے، اس تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں بے شمار علم ہوتا ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے نا کہ قائد اعظم کی بہت سی تقریریں ہیں جو مسلسل ریفر کی جاتی رہتی ہیں پاکستان. 11 اگست کو انہوں نے یہ فرمایا تھا فلاں وقت. ٹھیک ہے،
میں نے پوچھنا تھا کہ تھوڑا سا نا آپ سیلف ڈیولپمنٹ کے ذرا سا بنائیں اسلامک اس میں، کیونکہ ہم لوگ رچولس پہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں زور ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ہم نا ریلی ہاؤ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ، وہ بالکل مس ہو جاتا ہے. بس ہمیں ایک وہ رچولس پہ اتنا زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں ہم، تو پلیز اس پہ تھوڑا سا سیلف ڈیولپمنٹ. اور
جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اسلام کی اصل روح تو دو چیزیں ہیں، خدا سے سچی محبت اور اعلیٰ اخلاق. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر ریچولس بے معنی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت اور انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک، یہی اصل میں مذہب کا بنیادی پیغام ہے. اور اعلیٰ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ بوئستو لتم میں ماں مکارم الاخلاق، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ تمہیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اور ان اخلاق کو ان کے کمال پر پہنچا کر دکھاؤں. تو یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانی چاہیے، ہماری مسجدوں میں بھی یہی چیز بیان ہونی چاہیے، ہمارے اسکالرز کو بھی یہی بات عام لوگوں کو بتانی چاہیے. اگر ہم اخلاقی لحاظ سے بلند انسان نہیں بنتے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم وہ شور زمین ہے جس میں اسلام کی جتنی چاہے بارش آپ برسا لیں اس سے کوئی رویگی نہیں پیدا ہوگی. یہ باغ و بہار اسی وقت بنتا ہے جب آپ اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق کا دائرہ ہماری پوری زندگی ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے ایک شہری کی حیثیت سے رویوں میں، ہر جگہ اعلیٰ اخلاق کی ایک تصویر سامنے آنی چاہیے. یہ مذہب کا نسق العین ہے، اور اگر اس کو بالکل مذہبی ٹرمینالوجی میں بیان کیجیے تو مذہب کیا ہے؟ وہ آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ خدا کی جنت کے لیے منتخب ہو جائیں. تو اس پیوریفیکیشن کے لیے سب سے بڑی چیز اخلاق کی پیوریفیکیشن، یعنی مذہب نے تین چیزوں کو ہدف بنایا ہے کہ آپ کا بدن صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، آپ کا کھانا پینا پاک ہونا چاہیے، اور آپ کے اخلاق پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے.
ان کی تعلیم دینی چاہیے. تعلیم دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تعلیم دیں, اور انسان اپنے آپ کو تعلیم دیتا ہے دو چیزوں سے, وہ اپنے علم کو بہتر کرتا ہے. یعنی علم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, علم بہتر ہوگا صحیح ہوگا تو آپ کا عمل بھی صحیح اور بہتر ہوگا, ورنہ عین ممکن ہے کہ عمل مجذوبیت بن جائے, عین ممکن ہے کہ عمل فتنہ بن جائے, عین ممکن ہے کہ عمل دہشت گردی بن جائے. تو اپنے علم کو بھی آپ پاکیزہ بنائیں اور پھر اس کے اپنے علم کے مطابق عمل کریں, اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے خود احتسابی اختیار کریں. ہر روز رات کے وقت بستر پر لیٹتے ہوئے ایک نظر اپنے اعمال پر ڈال لیں, میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے آج دن بھر میں کیا کیا, کس کا حق مارا ہے, کس کے لیے کم تولا ہے, کس سے جھوٹ بولا ہے, کس کو فریب دے کے آئے ہیں, کہاں حرام کما کے لے آئے ہیں, کہاں ہم نے اپنی ماں کو باپ کو بھائی کو بہن کو اس کے حقوق سے محروم کیا ہے. تو یہ احتساب کرنے کا عمل ہر شب سوتے وقت کرنا چاہیے. یہ خود احتسابی بتدریج آپ کے امارا نفس کو مغلوب کرے گی ان کی اصطلاح میں, اور آپ کے اندر ایک مطمئنہ نفس پیدا کرے گی. اور اگر خود احتسابی ذرا مشکل لگے تو پھر دوسرا طریقہ جو قرآن نے بتایا وہ یہ ہے کہ خون و ماس صادقین, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں.
السلام
علیکم.
میرا نام ہے اور سوال آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ قرآن شریف جو ہے وہ باقی اسماعی کتابوں میں کمی رہ گئی کہ وہ پورا کرنے کے لیے.
میں نے ایسی کوئی بات نہیں, کس طرح جملے سے آپ نے یہ بات سمجھی؟
یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھیا ورڈ ٹو ریڈ
میں گیا, قرآن خدا کی آخری کتاب ہے.
اچھا, آخری کتاب ہے, جس کا مطلب یہ اس میں سب کچھ ہونا چاہیے جو کہ پچھلا بھی تھا وہ بھی ہونا چاہیے.
کیوں ہونا چاہیے؟
کیونکہ آخری کتاب ہے, کمپلیٹ کتاب.
آخری کتاب میں سب کچھ ہونا آپ کی خواہش ہے یا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ اگر کسی کتاب کے اندر پہلے سے کوئی چیز اسٹیبلش ہے, موجود ہے, تو کیوں ہونی چاہیے؟
جی, پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کمی رہ گئی تھی پیچھے کتاب ہوئے وہ پورا کر رہی ہے یہ کتاب؟
نہیں, کمی کوئی رہی نہیں تھی, خدا کی ہر کتاب اپنے زمانے کے لحاظ سے قابل تھی.
اچھا, تو پھر
یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلی کتابیں ناقص تھی اور قرآن قابل تھی؟
مگر آپ اس کو کیے.
میں نے نہیں, میں نے آخری کتاب
کی. نماز کا ذکر جو ہے وہ اس
نماز کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیچھے نماز کا جگہ جگہ ذکر ہے, قرآن میں نماز کا سینکڑوں مقامات سے ذکر ہے. نماز کی تفصیل اس لیے نہیں بتائی گئی کہ لوگ باقی میں پڑھ رہے ہیں, جانتے ہیں. صرف ان چیزوں کو موضوع بنایا گیا ہے, حج کے بارے میں, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, جس میں کوئی غلطی ہو رہی.
تو اگر ذکر اس لیے نہیں ہے تو کس قرآن
ذکر ہے,
کس کتاب میں ہے؟
مسلمانوں کی اجماع اور قرآن بھی وہیں سے ملا.
کسی اور آسمانی کتاب میں سے ذکر؟
جی بالکل, نماز کا ذکر بڑی تفصیل سے تورات میں ہے, بڑی تفصیل سے انجیل میں ہے, سب میں.
اچھا, اگر یہ بات ہے, جس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ باقی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے.
یہ ضرور پڑھنی چاہیے. قرآن جگہ جگہ باقی کتابوں کو ریفر کرتا ہے, قرآن جگہ جگہ ان کے حوالے لیتا ہے. قرآن مجید تو ان کتابوں کے بارے میں کہتا ہے ان میں نور ہے, ان میں ہدایت ہے. قرآن میں تو ان کتابوں کے بارے میں, قرآن مجید تو بالکل دوسری جگہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سب نبیوں کا دین لے کے آیا ہوں, لال فرق کو بینا حدم میں دوسرے. ہم خدا کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے, ہم کوئی نیا فرقہ نہیں ہے. ہم خدا کا وہ دین لے کے آئے جو سب پیغمبروں کا دین تھا, اور یہ سب کتابیں خدا کی کتابیں ہیں, اور ہم ان کو سراہوں کے رکھتے ہیں.
جی میرا بھی مطلب تھا, جو ہے وہ جو والیوم ہے آف آل دا بکس جو کہ نازل نہیں ہے, اس کی وہ آخری والیوم ہے, فائنل والیوم ہے, یہ کہہ سکتے ہیں؟
فائنل آخری کیا مطلب, بس آخری ہے.
اچھا,
یہ کہ اگر میں ایک کتاب 1907 میں لکھوں گا
جی,
اور ایک کتاب 2014 میں لکھوں گا, تو ظاہر 2014 والی آخری ہوگی.
اچھا, چلیے جی, بہت شکریہ.
اس میں تقابل کی کوئی ضرورت نہیں.
بہت شکریہ.
قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, وہ تو تورات کی جب تعریف کرتا ہے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. نور خدا, نور ہے, ہدایت ہے, ریفر کرتا ہے بڑے خوبصورت. کتب نہ پھر زبور ہے ممباد ذکر ہے اللہ لگتا ہے. ہم نے تو زبور میں بار بار کی یاد دہانی کے بعد یہ لکھ رکھا ہے, جاؤ پڑھو گا. یہ کہتا ہوں قرآن مجید مذہبی تعصبات سے بالکل بالا تر کر دیتا ہے انسان.
جی گاندھی صاحب, میرا جو سوال ہے وہ حج کے اوپر ہے. بہت سی خاتون ہیں وہ گروپ کے ساتھ جا چکی ہیں حج کے اوپر اور کوئی میڈم ان کے ساتھ نہیں تھا, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا ہے. آپ کا کیا خیال اس میں؟
یہ ایک بات کو کہتے ہیں فلاں آدمی کی نماز قبول نہیں ہوئی, فلاں کا روزہ قبول نہیں ہوا, فلاں کا حج قبول نہیں ہوا. یہ ذرا کسی پوچھے ان کو علیحدگی میں جا کے کیسے پتا چلے؟
میں ایک سوال ان سے کہہ رہی ہوں, آپ مجھے دکھائیے. لیکن بہت سے لوگ یہ کہیے کہ جب تک کوئی محرم ساتھ نہیں ہو تو ان کا حج کسی طرح
نہیں. گزارش کروں کہ یہ بات کہنا کہ فلاں آدمی کی نماز قبول نہیں ہوئی, حج قبول نہیں ہوا, یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ قبولیت خدا نے کرنی ہے, اور اب خدا کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا دروازہ بند ہے. تو اس لیے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جو آدمی بھی ایسی بات کہتا ہے وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے. تو یہ تو پانچ بڑے جرائم میں شمار کیا قرآن مجید نے. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے قرآن کی نماز کے قبول نہیں ہوئی, حج کے قبول نہیں ہوا. ہم زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ جی حج کے لیے یا نماز کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے, آپ اس کو بھی کر لیجیے, یا یہ چیز بھی اچھی ہے اس کو بھی کر لیجیے. تو محرم کے ساتھ خواتین کو جانا چاہیے, اس کا میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ حج سے کیا تعلق. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ تو بالکل معقول بات تھی, اور دوسری بات تھی اس زمانے میں آپ جانتی ہیں کہ یہ آپ کی ٹرینیں اور آپ کے جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں قافلوں میں لوگ سفر کرتے تھے, اور کسی خاتون پر اگر کوئی خدا نخواستہ تہمت لگ جائے تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان عورتیں ان قافلوں میں اگر تین چار راتوں کا سفر کرنا ہو تو اس میں کسی محرم عزیز کو ساتھ لے کے جایا کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت حضور نے یہ فرمایا, یہ تو آج بھی اگر ایسی صورت ہو تو ہم سے ہر آدمی یہی کہے گا کہ اس کی احتیاط کریں. یہ بات کہی گئی تھی, اور یہ بات کہی گئی تھی خواتین کو کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کا اہتمام کریں. نہ اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس معاملے میں نگران بن جائے اور آپ کے حج پر پابندی لگائے. تو میرے نزدیک تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اب دنیا بدل گئی, سفر کے ذرائع بدل گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں. آج سے 50 سال پہلے میرے بچپن میں میری ننیہال سے ننیہال 12 کلومیٹر ہے. اس میں میری والدہ کو جانے کے لیے اہتمام کرنا ہوتا تھا کہ وہ کیسے جائے. 12 کلومیٹر کا راستہ, کیونکہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا, وہ گھوڑے پر یا پیدل طے کیا جاتا تھا. تو پورا اہتمام کرنا ہوتا تھا. آج میں اور آپ اطمینان کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے اپنی بیٹی کو جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور کوئی ماتھے کی شکن بھی نہیں ہے. تو ہمارے علماء کو اس بدلی ہوئی صورتحال کو دیکھنا چاہیے. یہ کوئی دین کا حکم نہیں تھا, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک احتیاطی تدبیر بتائی, اور اس کا تعلق اس وقت سے, اس زمانے سے, اس زمانے کے صبروں سے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دین میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں, ایک وہ جو اصلاً دیے جاتے ہیں, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی برائی سے بچنے کے لیے یا کسی اچھائی کو پانے کے لیے ذریعے کے طور پر بتائے جاتے ہیں. تو یہ جو دوسری نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ وقت کے ساتھ, زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. بے شک اور میرے نزدیک میں آخری بات عرض کر دوں اس معاملے میں فیصلہ کن, کہ اگر یہ دین کا حکم ہوتا, یہ نہیں ہے, ہوتا تب بھی سعودی عرب کی حکومت کو لوگ اس کا پابند کرنے کا حق ہے. یہ فرد سے متعلق حکم ہے, اسٹیٹ سے متعلق. اور یہ ایک دوسرا فرق ہے جس کو ہمارے یہاں مروج نہیں رکھا جاتا. اسٹیٹ سے متعلق احکام اسلام میں بالکل الگ ہے, اور فرد سے متعلق احکام بالکل. جو چیزیں فرد سے متعلق ہیں ان میں فرد کو تلقین کی جائے گی, سمجھایا جائے گا, نصیحت کی جائے گی, اس میں قانون کا آسانی استعمال کیا جا سکتا. پہلی بار آپ نے مانا ہے, اور نصب کہتے ہیں بڑی
تو آپ نے اس کا
کرائٹیریا بتا دیں. شکر کریں اللہ کا, مجھے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آپ نہیں جانتے.
آپ اگر یہ کوئی کرائٹیریا بتا دیں, جیسے انسانوں کے لیے کہ جب کوئی ہمیں کہے کہ ضرورت ہے تو واٹ شوڈ پروجیکٹ وی شوڈ تھنک
نہیں پہلے تو یہ دیکھیے اگر آپ کو کوئی دین کی بات بتانی ہے تو اپنا لب لگایا جائے بہت مہذب گلیوں کو سوال آپ کسی دوسرے پر تان نہیں کیجیے آپ کسی دوسرے کو خواہ مخواہ غلط نہ قرار دیں اپنی بات شائستگی اور تہذیب کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہہ دیں اور ماتھے پر کوئی شکن ڈالے بغیر کہہ دیں اور پوری کہہ دیں اور جیسے کہنے کا حق ہے کہہ دیں لیکن یہ دیکھ کر کہیں کہ سامنے طالبان تو نہیں کھڑا تھا اپنی بات سلیقے سے آپ کہتی رہیے باقی یہ ہے کہ جب کسی سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو ان کو توڑنا آسان کام نہیں میں جو کام کر رہا ہوں وہ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہے جب میں اس کی مشکلات سے واقف ہوں اسی وجہ نہ کبھی غصہ آتا ہے نہ کبھی رنگ یہ کام کسی صبر کے ساتھ کروں گا آپ بھی اسی کے ساتھ کی میں نے تو دونوں طریقے بتا دیے ہیں جی ایک ذرا مشکل ہے لیکن بڑا محفوظ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے علم کو بہتر کرنے کے لیے وقف کریں اور سونے سے پہلے اپنی رات کا کچھ حصہ اپنے احتساب کے لیے وقف یہ دو نکات پر مبنی آپ پورے تصوف کا کچھ پس منظر لگتا ہے رکھتی ہیں تو یہ سلوک ہے اس کو اختیار کریں اور اگر زیادہ مشکل پیش آ جائے تو پھر اچھے لوگوں کی صحبت ہوتا ہے اچھے لوگوں کا انتخاب علم کے لحاظ سے بھی ہونا چاہیے اور عمل کے لحاظ سے اور وہ بہرحال آپ ہی کو کرنا ہے جو آپ کے نزدیک اچھے ہوں گے ان سے آپ کو فیض بھی ملے گا ان سے آپ کو رہنمائی بھی ملے گی اور ان کے پاس وقت گزار کر آپ کے اندر میرے اندر تبدیلی بھی آئے یہ دونوں باتیں قرآن نے بتا دی ہیں اور میں قرآن مجید کے طریقے ہی کو فطری طریقہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ غیر فطری ہوں گے یعنی ایک سکون حاصل کرنے کا فطری طریقہ ہے اپنے دماغ کو آپ خالی کرنے کی مشق کیجیے اپنے اندر جھانکنے کی مشق کیجیے اور کچھ وقت اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر کرنے کے لیے گزاریے یہ فطری طریقہ ہے غیر فطری طریقہ یہ ہے کہ کوئی مسکن دوا کھا لیں شراب پی جو صوفیہ مشقیں بتاتے ہیں وہ غیر فطری طریقہ ہے اب آپ انتخاب کر لیجئے آپ کو کون سا طریقہ ہے
تو مطلب آپ کہیں گے کہ
میڈیٹیشن
سیلف ریفلیکشن کے بارے میں
بس اس میں اس حد تک جائیے جس حد تک کوئی غیر فطری چیز اس میں شامل نہ ہو جائے کیونکہ غیر فطری زندگی میں انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے اور اس کا عمل ایک دائرے میں بند ہو جاتا ہے مسلمانوں کی ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے اندر تحقیق اور تنقید دونوں چیزیں ختم ہو چکی ہیں یعنی تحقیق اور تنقید مسلمانوں کے ملک میں یا مسلمانوں کے معاشرے میں کرنے کے بعد آپ کو بس اپنے وطن سے نکلنا پڑتا ہے یہ بدقسمتی ہے ہماری اسی کو اقبال نے بیان کیا ہے جب انہوں نے مسلمانوں کا جو زوال ہے اس پہ گفتگو کیا تو یہ کہا ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری یعنی مسلمان کو کہا ہے کہ تمہارے اندر محکوم انسان کی غلام انسان کی ذہنیت پیدا ہو گئی سیاست میں بادشاہی رہی وہاں رعایا ہو کے رہ گئے شہری کی بجائے اور مذہبی معاملات میں گئے تو وہاں تقلید سے واسطہ پڑا تحقیق کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اور کسی کو اگر اپنا روحانی مرشد بنایا تو وہاں پیری مریدی ہو گئی تو مرید تو سوچنے کے لیے نہیں ہوتا مرید کا جو اصول ہے کہ مرید کیسا ہونا چاہیے اس کو حافظ شیرازی نے بیان کر دیا ہے کہ وہ میں سجادہ رنگین کن گرد پیر مغا گوئے پیر صاحب فرمائے تو پیر صاحب تو میخانے کے ساتھی ہیں وہ کہیں کہ شراب سے اپنا سجادہ رنگین کر کے اس پہ نماز پڑھا کرو تو یہی تھی تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ جو تقلید محکومی اور مریدی ہے اس نے ریڑھ کی ہڈی ختم کر دی اپنے قد پر کھڑے ہونے کا سمجھ
مگر
اللہ کی بندگی میں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے اور ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کریں گے اور وہ بڑے فطری طریقے ہیں جو آپ نے اختیار کیا یعنی جو مذہبی تصورات تھے ان کو توڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیے نا کہ کبھی آپ نے اس جملے پر غور کیا ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بعض اوقات ان کے کانٹیکسٹ سے نکال کر بیان کر دیے جاتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کو. کسی صوفیانہ مزاج کے آدمی کو آپ نے کہا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور مجھے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے عورتیں اور عطر بھی بہت پسند ہیں، یہ بڑا صحیح جواب ہے، یہ رخ بدلنے کا جواب ہے، سوچنے کا طریقہ یہ.
صاحب آپ نے جس موضوع پہ بھی دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا،
میں تو آغاز کرنے کی تہمت سے بھری ہوئی یہی کام کر رہے
ہیں. جو دوبارہ بات شروع ہوئی ہے میں اس کے اوپر آنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں جو تقلید کی وجہ سے علم کا خاتمہ ہوا اور اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ زوال پذیر معاشرہ بنا ہے جس سے آج بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آج کے دور میں جو پہلے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا میں اس کو لنک کروں گا اس بات سے کہ جو دوسرا نیریٹو ہے جو عرف عام میں ہم اس کو عام اس کے لیے طالبان کا نیریٹو کہتے ہیں وہ اتنا اسٹرانگلی اور اتنا اگریسولی جو ہے امپوز کیا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا نیریٹو بن نہیں پا رہا، اور آپ نے وہ تین جو نکات پیش کیے وہ بالکل صحیح ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس دوسرے نیریٹو میں جو ہم جس کو اگریسو اور تنگ نظر اور شدت پسند اسلام کا نیریٹو ہے جو میری نظر میں ایک تباہ کن نیریٹو ہے، اس میں ایک بہت بڑا سیاسی عنصر جس کا آپ نے بھی تھوڑا سا حوالہ دیا تھا کہ اس کو بیرونی طاقتوں کی بھی کچھ پڑھائی حاصل ہوئی، کوئی اسلامی جو ہے ممالک کی کچھ پڑھائی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے خاص کر جیسے ہم میں سے اکثریت شاید پاکستان سے متعلق تعلق رکھتی ہے کہ پاکستان ایک کراس فائر میں آیا ہوا ہے ایک سیکٹیرین لڑائی کی جس کو بہت واضح طور پہ دو بڑی مسلمان حکومتیں خوش بنائی کر رہی ہیں، ان کے چاہے مذہبی مقاصد نہیں ہیں ان کے اپنے سیاسی اور علاقائی مقاصد ہیں، لیکن اس سچویشن میں اس نیریٹو کو بلڈ کرنا جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بھی جیسے ہم نے پچھلے دفعہ بھی آپ اس بات پہ گفتگو کی تھی اور آپ نے ابھی دوبارہ بھی وہ دیا کہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں علم کی تو اس کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور آپ اس کی واضح مثال ہیں، آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس نیریٹو کو پاکستان میں پیش کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کو ملیشیا میں پناہ لینی پڑ رہی ہے، اور آج ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح سے قصور کر پاتے ہیں، لیکن شاید پاکستان میں اتنی کھلی جگہ میں نہ آ سکیں. اس سچویشن میں ہمیں ایک انڈیویجل کے علاوہ کلیکٹیولی کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل کراس فائر اور اس اگریسو اس میں اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں.
میں اس میں تین باتیں عرض کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں. دیکھیے آپ لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے جس کا آپ نے خود ذکر کر لیا کہ آپ آزادانہ طور پر بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اس طرح مل کے بیٹھ سکتے ہیں. میرا جو آخری زمانہ تھا اس میں یہ بڑا سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر لوگوں کو کسی جگہ میں 35 سال تک ہر ہفتے لاہور میں لوگوں سے ملتا تھا، یعنی اگر چھٹی جمعے کو آیا تھا جمعے کے دن اور اگر اتوار کو آیا تو اتوار کے دن، اور وہ لاہور کے کسی بڑے ہال میں لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو یہ ایک روایت تھی میری جس میں نے کبھی لاگا نہیں ہونے دیا، لیکن پھر مسئلہ یہ پیش آ گیا تھا کہ سوال میرے ادب بننے کا تو نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ 400-500 ہزار لوگ جو آئیں گے ان کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا گیا ہے، تو اس کو بند کرنے کا تھا. اب دوسرے ذرائع سے بات تو پہنچ گئی، یعنی میں اس کے بعد سے مسلسل کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر ہفتے میں وہی ایک دن ضرور بیٹھتا ہوں، اور دوسرے ذرائع بھی بہت اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کسی چیز میں لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا براہ راست رابطہ ہو، براہ راست بات سنی جائے کہی جائے، یہ انسان کی فطرت ہے. میرا احساس یہ ہے کہ آپ پہلے باہر یہ کوشش کیجیے اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، ملک میں جا کے بھی کام کرنے کا زمانہ نہیں ہے. باہر یہ کوشش کیجئے کہ جو جس کو آپ کاؤنٹر نیگیٹو کہیں گے اس کے بیسکس والے ہو جائیں. بیسکس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے مقابلے میں نیگیٹو ہے وہ بھی چار پانچ بنیادی چیزیں ہیں جن پر کھڑا ہے. ان چار پانچ بنیادی چیزوں کا وہ ایک آرگومنٹ رکھتا ہے. اس آرگومنٹ کے جواب میں آپ کا میرا آرگومنٹ کیا ہے. اس کو اتنا عام کر دیا جائے کہ ہر پڑھے لکھے آدمی کے وہ فنگر ٹپس پر آ جائے, یعنی پہلے اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جب یہ ہو اور ایک بڑی تعداد باہر کے ملکوں میں اس نیریٹو کو کاؤنٹر نیریٹو کو علم کی سطح پر, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ چار دن کے لیے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کے ایک ایک چیز کو طے کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ پوری طرح جان لیں کہ وہ پہلے والا نیریٹو کیسے پیدا ہوا, کن مراحل سے گزرا, بیسک آرگومنٹ کیا ہے, وہ اس جگہ تک کیسے پہنچتا ہے. کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اس کی پیدائش کی جگہ کون سی ہے, وہ کس جگہ سے آگے بڑھتا ہے, اس کا آرگومنٹ کیا ہے, وہ اس آرگومنٹ کو کیسے ریفیوٹ کرتا ہے. یعنی یہ بات ہے جو نظریاتی سطح کے اوپر ایجوکیشن سے گزر جائے. اگر یہ گزر جاتی ہے اور اس کے بعد آپ ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کے ذہن کو آرگنائز کر دیتے ہیں, پہلے مرحلے میں ہمیشہ ذہن آرگنائز ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ پاکستان کے اندر تین طبقات ہیں. ایک آپ کے سیاستدان, دوسرے آپ کے دانشور جو کوئی آپ کی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, آپ کے کالج میں تعلیم دے رہے ہیں, آپ کے اخباروں میں صحافی کے طور پر لکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہیں, کسی پروگرام کے اینکر ہیں. یہ اصل میں سوسائٹی کے اندر آج کے زمانے کی سوسائٹی میں ارباب ہلواق بن گئے پرانی اصطلاح میں. آپ اپنی آرگنائزیشن سے باہر کے لوگوں تک کی جس وقت آرگنائزڈ ایفرٹ ہوتی ہے تو پاکستان کے ان طبقات پر بہت اثر ڈالتی ہے. تو پھر ان کو بلائیں, انوائٹ کریں اور انوائٹ کر کے ان کو آمادہ کریں کہ وہ بھی اسی پروسیس سے گزریں. اگر وہ اس پروسیس سے آپ کے دباؤ کے نتیجے میں گزر جاتے ہیں بس پاکستان میں اس دن جنگ کی پہلی فتح ہو جائے گی. اور پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر طالبان کے ساتھ ہمارے دانشور, ہمارے سیاستدان اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھ گئے کسی میچ کے اوپر, انشاءاللہ شکست پائیں گے. تو میں اس عمل کے بعد یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسی فتح پائیں گے کہ جس کے بعد انہیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی کہ وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر گئے طالبان سے کہ اگر تمہارے پاس پارلیمنٹ ہے بات کرو. یہ پہلے کام آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیے نظریاتی تحریکوں کو آپ انتظامی اقدامات سے ختم نہیں کر سکتے. میرے پاس اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ یہ اس وقت موومنٹ ہے جس کو آپ تحریک طالبان کہتے ہیں, اس کی تاریخ ہندوستان میں 250 سال پرانی. یہ کیسے پیدا ہوئی, کن مراحل سے گزری, اس کے مختلف نیریٹوز کیا رہے ہیں, یہ اس وقت کہاں پہنچی ہے, اس کا موجودہ نام کیا ہے, یہ پہلے کس نام سے کام کر رہی تھی. تو یہ بڑا ایک لمبا عمل ہے جس کے بعد یہ سب معاملہ.
جی بالکل,
اسی طرح کا عمل جواب میں کرنا ہوگا ورنہ ہم خواہشوں کا اظہار کرتے رہیں. تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو کو آن کرنے کے لیے تیار ہے. وہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے ملک میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اس کو آپ قدیم علماء کا طبقہ کہتے ہیں. طالبان کا نیریٹو سے انہیں اطلاع بھی نہیں, کسی کو نہیں. یعنی دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں طالبان کی بات فکر ٹھیک ہے, طالبان کا فکر ٹھیک ہے, تھاٹ ٹھیک ہے, طالبان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے, طالبان اس آرگومنٹ کے مطابق جو ہدف یا ٹارگیٹ بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, طالبان کا نصب و لائن بھی ٹھیک ہے, طالبان اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں اس سے ہمیں تھوڑا سا اطلاع. یہ ہے پوری بات. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ تو اپنے کسی چیز پر کیونکہ تکلیف پر کھڑے ہیں تو نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ یہی کہیں گے. اس وجہ سے اس وقت جو مذہبی طبقہ ہے وہ باطنی طور پر, یا مذہبی جماعتیں بھی آپ شامل کر رہے ہوں گے, باطنی طور پر خوشی سے سرشار ہے. کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے مطالبات تھے طالبان نے اتنا دباؤ ڈال دیا ہے کہ اب جب بات ہوگی تو درمیان میں ہم ہوں گے نا, تو ان کو کچھ ہتھیار پھینکنے پہ ہم آدھا کر دیں گے اور مطالبہ دیتے بنوا لیں. یعنی اس وقت اس کی اسٹریٹجی ہے. اور یہ وہ برمنا, میں یہ کوئی آپ جانتے ہیں میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں کسی پر الزام لگاؤں. یہ میں ایک بڑے آر این کی جو انہوں نے اپنے رسالے کے اندر تحریر لکھی اس کو خلاصہ بتاتا ہوں. یعنی انہوں نے یہ ساری بات لکھ دی ہے کہ ہماری اسٹریٹجی اب یہ ہونی چاہیے, اور یہی اسٹریٹجی ہے جو اصل میں جس کا طالبان نے ہمیں موقع فراہم کر دیا. ان کو ہم نے صرف آمادہ عمل کرنا ہے اور اسٹیٹ اتنی نیچے آ جائے گی اس کو ان اصلاحات کے لیے یعنی جو طالبان کے مقاصد ہیں ان کے لیے تیار کرنا وہ کیا ہے میں بتا سکتا ہوں آپ کو لیکن ظاہر ہے کوئی بات اور دوری کرنے نکل جائے تو وہ طبقہ تیار کریں. اس کے بعد دوسرا طبقہ آپ کا سیکولر طبقہ ہے جو اصلا مذہب کو اپنی باطن میں تسلیم نہیں کرنا. اچھا وہ ہمارے لیے ایک اجنبی طبقہ ہے. اس لیے میں نے تو ان کے بارے میں لکھا بھی ہے اور میری ان سے بہت دوستیاں ہیں تعلقات بھی ہیں. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو تاریخ سے سبق لینا چاہیے. مسلمان معاشرے کے اندر سب سے بڑی کامیابی سیکولرزم کو ترکی میں ہوئی تھی. اس کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی شخصیت کھڑی تھی جس کی حیثیت ہوئی تھی وہ ہمارے یہاں قائد اعظم تھی. اس کامیابی کے ساتھ فوج کی مکمل تربیت کم بیش 25 سال تک کی گئی خود ان کے زمانے میں. اتنے بڑے طریقے کے اوپر یہ کام کرنے کے بعد ہوا ہو گئی اس لیے کہ مسلمان معاشرے کی گنجائش نہیں. اور میں نے کہا کہ یہی آپ کا فیٹ ہے مصر میں, یہی تیونس میں, یہی ہر جگہ.
ایران میں بھی ہوا.
آپ ایک کھاری بھی بازی لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں میں قدر کروں گا آپ کی اگر آپ جو آپ کا باطن ہے اس کو سامنے لا کر یہ کہ ہم اس مذہب کو نہیں مانتے, اس کے بعد بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ ماننا نہیں ماننا. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باطن میں یہ کہتے ہیں اور ظاہر میں کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کے اندر اس نیریٹو کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. لہٰذا وہ جب بات کریں گے یہاں سے بات کریں گے کہ پاکستانی فوج کو اقدام کر کے مارنا چاہیے. یعنی میرے نزدیک بھی آخر میں مارنا ہی پڑنا ہے, مجھے اختلاف نہیں, لیکن مارنے کا طریقہ کیا ہے ایک نظریاتی موومنٹ, وہ یہ نہیں ہوتا جو ہمارے اختیار کے ہیں. تیسرا طبقہ ہے جس کو آپ اکثریت میں کہتے ہیں. میں اس کے اندر رہا ہوں, میں نے اس کو دیکھا ہے, اس سے باتیں کی ہیں. اس کے لیے میں اگر ایک لفظ بولوں کہ وہ ایک کنفیوژن کا نمونہ ہے. یعنی وہ ادھر دیکھتا ہے تو ایک بات کہتا ہے, ادھر دیکھتا ہے تو ایک بات کہتا ہے. میرے نزدیک اصل میں یہ طبقہ ہے جس میں آپ کے سیاستدان یعنی آپ کے ارباب اہل وقت ہیں, آپ کی بیوروکریسی کے بہت لوگ ہیں, آپ کی فوج میں بے شمار لوگ ہیں, اسی طبقے سے. یعنی وہ ایک کنفیوز صورت میں کھڑے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کنفیوژن سے ان کو نکلنا چاہیے. بس جس دن وہ نکل جائیں گے یہ دونوں مارجن پر کھڑے ہوئے طبقے جتنے ہیں یہ ہزاروں میں بھی نہیں خاتمہ ہو جائے گا, لیکن اس وقت نہیں ہو سکتا. جی
گاندھی صاحب
جی اس میں کوئی شک نہیں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجیے.
آئی وڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ فرینکلی بتائیے جو کانسپٹ نیریٹو ہے, ٹو بی آنےسٹ جو موسٹ آف اس وی آر ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ واٹ دا کانسپٹ نیریٹو از. آپ کہیں گے کہ اس کو کچھ پوائنٹس میں
وہ شاید اس مجلس کے لیے اب ایک بھاری بات ہو جائے گی. میں نے اسی لیے عرض کیا ہے کہ پہلے اپنا ذہن تیار کیجیے اور کام چھوڑ کر کوئی چند دن نکالیے تو میں یہ خدمت انجام دے دوں اور بتاؤں گا آپ لوگوں کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے پرانے نیریٹو کو اس کی پیدائش سے اب تک سمجھیں, ورنہ کاؤنٹر نیریٹو کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے جو بیسک 4-5 پہلو ہیں ان کو جب بہت اچھی طرح, یہ میرے نزدیک یہ جو آپ تو جس کنفیوز اکثریت کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی یعنی ذہنی صلاحیتوں سے محروم نہیں ہے, بڑے لکھے لوگ ہیں, بہت بڑی تعداد میں ہیں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز سے یعنی میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجیے کہ مجھے یا آپ میں سے کسی کو کچھ بیماری ہو جائے تو کیسے ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی ہے کوئی اس کا علاج؟ تو یہ اس وقت قومی بیماری ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے. اس وجہ سے یہ کام جو ہے یہ آپ کو میرا خیال کرنا چاہیے اور اگر آپ کرنا چاہیں گے تو میں بھی خدمت کروں گا, لیکن یہ ایک تفصیلی آدھے گھنٹے میں تو پرانے نیریٹو کی پیدائش بھی جاننے کا. میں نے ان لوگوں نے جو اپنی نشست رکھی ہوئی ہے کل پرسوں ادرسوں اس میں بھی کچھ اس کے پس منظر کی چیزیں زیر بحث آئیں گی, تو میرا خیال آپ لوگوں کو مل جائے گی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ.
خان صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ طالبان کا نیریٹو ٹھیک ہے, صرف یہ کہ پریکٹیکلی وہ پریکٹس کرتا ہے.
میں نے کہا علماء یہ کہتے ہیں
تو اگر طالبان کا نیریٹو ٹھیک ہے تو نیریٹو کی کیا سوچ
دے اور دل ان کو جنا دے مجھ کو زبان. میں نے جو کیا ہے میں کہا ہمارے علماء، ہمارے مذہبی علماء، مذہبی جماعتیں، مذہبی مدرسے، وہ یہ کہتے ہیں. اب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ حدیث میں جب یہ بالکل ہی غیر معقول سی بات بیان ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سنا دیا ہوتا ہے وہ واقعہ اسرائیلیوں کا، تو وہ بیچ میں سے پہلا جملہ ختم ہو جاتا ہے، اگلا بیان ہو جاتا ہے. ایک سال نے مجھے کہا کہ بخاری میں روایت بیان ہوئی ہے کہ بندروں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تو ایک بندر نے پھر اس کو سنسار کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں پر ہم یہی کہا جا سکتا ہے.
سر آپ بتائیں کہ چلیں کانگریس نیریٹو ہو سکتا ہے کافی ٹائم لگے، جو طالبان کے نیریٹو ہے اس میں کیا خرابی ہے؟
کیا خرابی ہے اس میں؟ یہ آپ یعنی مطمئن ہے اس پر کہ طالبان کے نیریٹو میں کوئی خرابی نہیں؟ اس لیے اگر ہزارہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو ٹھیک، اگر چٹ پر حملہ ہو رہا ہے تو درست، اگر لوگوں کو بے گناہ مار کے بچے بوڑھے ان کی سب کی لاشیں سڑکوں پر بکھر رہی ہیں تو بالکل صحیح ہے. اگر وزیرستان میں انہوں نے بغاوت کر کے شریعت نافذ کر دیا تو الحمدللہ. اگر ملا عمر صاحب جو ہیں وہ عمارت اسلامی افغانستان کے امیر المومنین ہیں تو کیا کہنے ہیں؟ تو یہی
آپ وہ تو پریکٹس ہو گیا نا ان کے نیریٹو میں کہ بھائی آپ اللہ کے رستے کو ڈراپ کریں، قرآن کو فالو کریں، حدیث کو فالو کریں، اس نیریٹو میں کیا خرابی؟
یہ بھی میں نے بیان کیا ابھی، ان کا نیریٹو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ دنیا میں کوئی شخص شرک کا یا کفر کا یا ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے اور اس کو یہ سزا دینے کا اختیار ہمیں حاصل ہے.
جی
یہ خلاصہ ہے ان کے نیریٹو کا.
بالکل ٹھیک
ہے، تو یہ ٹھیک ہے نیریٹو آپ کے ساتھ؟
نہیں یہ نیریٹو ٹھیک نہیں، میں صرف آپ کو
ان کا نیریٹو یہ
پوائنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اکثریت
میں بڑا سیدھا سادہ طالب علم، مجھے کہیں گانے کی ضرورت نہیں، سیدھی بات کہتے ہوئے کرتی ہوں.
جو کنفیوز گروپ کیا بات کر رہے ہیں، میں خود آئی بلیو کہ دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم کہ جو کنفیوز گروپ ہے اس کے ہمارے اندر ایک کہیں ایک طالبان والا نیریٹو جو ہے ہمارے دل میں کہیں موجود ہے، اس لیے ہم اب تک سدھرے نہیں ہیں اور ابھی تک ہمارے سمجھتے ہیں. کیونکہ جب طالبان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جب دوسری طرف وہ سیکولر لوگوں کے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا ریزن وی ہیو ناٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ایکچولی کرنا کیا ہے اور کون سا.
جی میں تو اس میں جو بات آپ نے فرمائی ہے میں اس سے پہلے وہی عرض کر چکا ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی اکثریت ہے اور جس میں خاص طور پر ہماری قوم کی لیڈرشپ، اور لیڈرشپ کا لفظ جب میں بولتا ہوں تو اس سے محض سیاستدان مراد نہیں ہوتے، یعنی ایک سوسائٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے. وہ ہماری بیوروکریسی میں بھی ہے، وہ ہماری فوج میں بھی ہے، وہ ہمارے اساتذہ میں بھی ہے، وہ ہمارے دانشوروں میں بھی ہے، ہمارے اینکرز میں بھی ہے، ہمارے میڈیا میں بھی ہے، ہمارے صحافیوں میں بھی ہے. وہ ساری جتنی ہیں، میرا تو چونکہ بہت لوگوں سے ملنا جلنا رہا ہے جب میں پاکستان میں تھا اور اب بھی رب سخت رہتا ہے، وہ بالکل کنفیوژن، آخری درجے کے کنفیوژن. تو اس کنفیوژن سے نکل کے میرا میسج یہ ہے کہ یا طالبان کے نیریٹو کو اپنا لو اور سب مل کے ایک دوسرے کو مارو، اور یا پھر کاؤنٹر نیریٹو کو سمجھ لو اگر اس صورتحال سے نکلنا ہے، ورنہ نکلنے کا کوئی راستہ. پہلی بات میں 30 سال پہلے کہتا تھا کہ یہ ہوگا،
جو
اس وقت ایک شخص بھی نہیں تھا جو میری بات بھی سن لے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہم انفلیکسیبل ہیں اور ان ٹالرنٹ ہیں اور کوئی نئی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک یہ ہمارے دماغ میں یہ چیز اسی طرح چھائی ہوگی کبھی ہم امپروو نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارا ہمارے میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ مطلب ہمیں
جی
یہ کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ اباؤٹ یہ طالبانزم جو ازم شروع ہوا،
طالبان کی مقبولیت کا کوئی شک
نہیں. میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور مقبوضہ کشمیر پاکستانی جو کہتے ہیں اس کو مقبوضہ کشمیر، مگر یہ ہم نے جو آپ پاکستان آج پچھلے 5-8 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے پچھلے 22 سال سے دیکھ رہے ہیں. 25 ایئرس
89 میں شروع ہوا تھا نا آپ کا؟
89 میں شروع ہوا تھا اور میں 89-10 میں نکلا تھا وہاں سے، وہ کافی سر اس کے ساتھ وہ آواز ملے نا. اس میں دو چیزیں تھیں اس وقت، ایک تو نظام مصطفیٰ formal promulgation and establishment of the Imam Mustafa. That was a movement. And obviously, anti-India movement. और उसको राइट करने के लिए फिर ये जो बाकी कार्रवाई कर लो आपने बात की थी तीन पॉइंट्स वो भी है हुए मगर वो डायलॉग हो गई अभी उस वजह से मूविंग दैट वे अब तालिबान वहां काम हो गए दिल्ली खत्म हो गई मैं अभी रुके रहा हूं इसमें ये इंटरनेशनलाइज हो गई अब तो ये मसला ये नहीं रहा कश्मीर में रहा पाकिस्तान में अब शुरू हो गया जैसे आपने अभी इजिप्ट की बात की आपने सीरिया में हो गया ये सब मेरा सब जगह हो रहा है ये इधर शुरू हो रहा है सब जगह और मुसलमान जहां जा रहे हैं वहां पर ज्यादातर इसकी टॉपिक हो रही है जैसे अभी गुरु साहब ने कहा इसकी बेसिक वजह क्या है अभी तक कोई रिसर्च ऐसा नहीं है क्यों मुसलमानों में क्यों हम इसके जंगल में आ रहे हैं अदर देन यू नो हम वो प्रेस्क्रिप्शन से देना चाहते हैं वो यूज ने जो कहा या तो यू नो हम सवाल करते हैं भाई मेरा ऐसी दर्द हो रहा है तो मुझे क्या चाहिए क्या इस्लाम में ये मसला है तो मुझे बुक ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम आवर मोरीज तो वो उसके अलावा क्या मसला है वॉट इज अवर बेसिक साइकोलॉजिकल इश्यू इन मुस्लिम क्यों ये हो रहा है सब जगह
आपकी सारी बात का खुलासा आपके आखिरी अल्फाज है यानी कुछ मसाइल सियासी होते हैं कुछ माशरती होते हैं कुछ समाजी होते हैं कुछ मजहबी होते हैं लेकिन सबसे खतरनाक मसाइल नफ्सियाती होते हैं क्योंकि बाकी मसाइल में आर्गूमेंट हो जाता है नफ्सियाती मसले में बिल्कुल नहीं सूरत हाल होती है तो घर में नफ्सियाती मरीज के साथ हो जाता है आप क्या कहते हैं यानी एक मुश्किल सूरत हाल है जिससे पूरा घर दोचार हो जाता है तो मुसलमानों का बैसियत मजमूई नफ्सियाती मसला यह है कि मुसलमानों को चूंकि दुनिया में कमो बेश एक हजार साल या इससे भी ज्यादा तक सुपर पावर की हैसियत हासिल नहीं है आपने देखा होगा जो लोग कहीं बहुत खाते पीते गिरानों से ताल्लुक रखते थे और बेचारे हिजरत करके आ गए और उनका घर बार छिन गया तो वो फिर कभी नॉर्मल लोग नहीं बन सके समाज चंद के बिल्कुल यही हाल हमारा है यानी हमने अपनी नफ्सियात में एक शरीफ दुख महसूस किया है कि हम दुनिया के अंदर हुकूमत कर रहे थे यानी एक जमाना वो था आप कभी देखिए मलका बरतानिया का जो सुलेमान जीशान के नाम खत है कि केप टाउन के इलाके में हमारे कुछ जहाज पकड़ लिए गए हैं ये बंदी आस्ताने पर दरखास्त करती है कि आजरा करम कुछ इनायत फरमाइए तो जाहिर है कि एक कौम जब अपने बर्तरी के इस मुकाम पर रही हो तो उसके बाद जब वो कहती है तो वो कबूल नहीं करती नफ्सियाती तौर पर उसको कबूल नहीं करती होना ये चाहिए था कि हमारी लीडरशिप आगे बढ़ती और वो हमें हकीकत की जमीन पर खड़ा करके ये बताती क्या हो गया है इसके असबाब क्या है इससे अगर आपको निकलना है तो आपकी जद्दोजहद क्या होनी चाहिए दुनिया के अंदर अरूज जवाल के लिए खुदा का कानून क्या है तारीखी अमल कैसे होता है समाज में तब्दीलियां कैसे आती हैं इंसानी तमद्दुन कबायली जागीरदाराना और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिन मराहिल से गुजरा है उनके पीछे क्या साइंस कार फरमाया है ये एजुकेशन की जरूरत है जो हमारे यहां रहनुमा थे वो खतीब थे बुनियादी तौर पर यानी वो उसी अजमत रफ्ता की दास्तान सुनाई करते हैं उसकी कहानी सुनाते हैं और फिर उसके अफसाने सुनाते सुनाते हमारे अंदर ये रद्देमल पैदा करते हैं एक लफ्ज का कि असल में तुमने जिहाद छोड़ दिया उठो और अपनी अजमत रफ्ता को हासिल करने के लिए फिर एक मरतबा वही तलवार उठा लो जिसके बारे में हमारे शायर बशर ने कहा कि मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही तो वो कहने को तो उन्होंने कह दिया उनका नहीं तेज थोड़ी सी उठा लेते हैं और अब लड़ने के लिए निकल जाते हैं तजिया करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं यानी पिछले 200 साल की जद्दोजहद का मैंने एक मरतबा लोगों से कहा वह दानिश्वर अहले इल्म जमा थे मैंने कहा आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक टीपू सुल्तान ने जद्दोजहद की नाकाम हो गए अनवत पाशा का इकबाल कुर्सी डाल के इंतजार करते रहे इंतजार पूरा नहीं हुआ खात्मा हो गया रियासतें वस्त एशिया की एक एक करके गिर गई ये तो अब कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा एहतमाम हुआ कि वो आजाद हुए वरना हर चीज खत्म हो गई थी आपने अपनी आंखों से देखा सैयद अहमद शहीद की जद्दोजहद का कोई नतीजा नहीं निकला मैदी सुल्तानी की नाश निकाल के समंदर के अंदर फेंक दी गई ये सारी जद्दोजहद सईद नुरसी के साथ जो कुछ तुर्की में हुआ उसकी दास्तान आप चाहे तो मैं आपको सुना सकता हूं
ملا عمر کو پکڑ کر اب ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں پہنچا دیا، اسامہ بن لادن جہاں پہنچ گئے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. میں نے کہا کہ آپ غور کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں اس میں پہ در پہ شکست ہو رہی ہے. تو اگر سوچنا چاہیے نا کہ اس میں کوئی کیا کوئی بنیادی غلطی تو نہیں ہو گئی، اس پر سوچنے کے لیے لوگ تیار نہیں. یہ بیسک مسئلہ ہے. جس دن آپ حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس دن مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، حل بھی سمجھ میں آ جائے گا، جدوجہد کا لائبل بھی بنتا ہے.
کیا یہ اسے ہی آتا ہے جو ابھی سوال ہوا تھا بات چلی تھی اس پہلے نشست میں کہ مسلمان اور انسان تو سب کا حاضر ہے سب سب قوموں پہ، اور ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ ہم بھی ہم ہی جنم بھی ہیں اور ہمیں ہی جنم میں جائے اجازت ہے، باقی کسی اور کو نہیں ہے اگر ہم نے کلمہ پڑھا تو اس کے بیسس پہ وہ سپرمیسی ہمارے سامنے تو نہیں چل گئی ہے جیسا کہ ہم اپنے آپ کو قرون کرنے لگے تو اسی وجہ سے ہم ہی جنم آنا چاہتے ہیں.
آپ نے تو ایک چیز کا ذکر کیا تین میں ہے، یعنی اگر آپ وہی جس نیریٹو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کی جنت کا استحقاق یہ مسلمانوں کو حاصل ہے اور کسی کے لیے وہاں داخلے کی کوئی گنجائش نہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ مسلمان مسلمان کی حیثیت سے تمام انسانوں پر ایک برتری رکھتے ہیں، وہ اخلاقی لحاظ سے آخری درجے میں پست ہوں. جیسے محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ ایک گناہگار سے گناہگار بلکہ گناہوں سے لتڑے ہوئے مسلمان کو بھی میں مہاتما گاندھی پر ترجیح دیتا ہوں، دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہو تو دنیا میں کسی غیر مسلم کی حکومت کو قائم نہ رہنے دے، بلکہ یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے. یہ طالبان کے جو نیریٹو ہے اس کے چھ بنیادی نکات میں سے یہ تین میں نے آپ کو، اور آپ کہیں گے یہ طالبان کی بات ہے، نہیں، سارا مذہبی علم یہی کرتا ہے.
نہیں
یہ بات اگر درست ہے، تینوں باتیں ٹھیک ہیں، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے آئیے اس میں شامل ہو.
میں ایک اور سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟
جی آپ کو تو ابھی بھی اس کے کار میں سوال کرنا ہے.
ہم لوگ یہاں رہتے ہیں آسٹریلیا میں، ہم نے دیکھا ہے اور دوسرے مغرب میں کہ ریاست اور مذہب بالکل الگ الگ ہیں، جبکہ ہمارے ہم نے جو مذہب میں سیکھا یا سنا اس کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے حکومت اور ریاست ترتیب ہونی چاہیے، جو میرے خیال میں غلط ہے. اگر آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور اس کی وضاحت کریں.
اس پہ تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا مکالمہ کرنا پڑے جی، اس لیے سوالات کروں گا میں، آپ ان کا جواب دے دیجیے مجھے، اس کے بعد پھر میں پھر رائے دے دوں. ویسے میں یہ عرض کر دوں کہ میں موقع پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، مجھ سے یہ سوال کیا تھا غالباً اکانومسٹ نے ایک انٹرویو میں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ سیکولر ریاست چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں، یہ احتجاج کر رہی ہے کہ اب انوال کو. مجھ سے اس نے کہا کہ آپ سیکولر ریاست چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ اسلامک اسٹیٹ چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں. اس کو پریشانی ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ ہر نظریاتی اسٹیٹ استبدادی ہوتا ہے، یعنی کسی نظریاتی اسٹیٹ کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی آزادی ختم ہو جو بھی ہو. نہ تو میں نے مثال دی اس کی کہ کلاسیکل سیکولر اسٹیٹ اس وقت دنیا میں ایک فرانس ہے اور دوسرے ترکی، اور دونوں میں بیچاری عورتیں کہتی ہیں ہمیں دوپٹہ لے لیں گے، وہ بھی لے لیں گے، لے لیں گے نا. یہ مذہب کی آزادی ہے یا مذہب میں مداخلت ہے؟ اور یہی حال ہماری دونوں اسٹیٹس کا ہے، ایک سعودی عرب کی ایک ایران کی. سعودی عرب کی اسٹیٹ سنی تعبیر پر قائم ہے اور ایران کی اسٹیٹ شیعہ تعبیر پر قائم ہے. اور الحمدللہ وہاں پر ابھی خواتین جدوجہد کر رہی ہیں کہ ہم گاڑی چلا دیا کریں. دیکھیے نا کہ دونوں اسٹیٹس میں انسان کی آزادی آخری درجے پر سلب ہو جاتی ہے. یعنی اسٹیٹ طے کرتی ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہونا ہے, آپ کا مذہب کیا ہونا ہے. تو میں نے کہا میں ان دونوں کو انسانیت کے لیے ایک بڑا ظلم سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا اگر تم کیا چاہتے ہو, میں نے کہا پیور ڈیموکریٹک اسٹیٹ, خالص جمہوری ریاست. میرے نزدیک ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ریاست کا کوئی مذہب ہو بھی نہیں سکتا. مذہب افراد کا ہوتا ہے. میرا مذہب ہے, آپ کا مذہب ہے. میں مسلمان ہو سکتا ہوں, کوئی شخص ہندو ہو سکتا ہے, عیسائی ہو سکتا ہے. مذہب افراد کا ہوتا ہے, اور مذہب افراد کا ہوتا ہے, رسوم افراد کے ہوتے ہیں, رواج افراد کے ہوتے ہیں, ذہنی پس منظر افراد کا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں افراد کی ہوتی ہیں. اسٹیٹ افراد کے مجموعے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور بس تو جتنے ہم مسلمان ہوں گے اتنی ہماری اسٹیٹ مسلمان ہونی چاہیے, اور جتنے ہم کافر ہوں گے اتنی ہماری اسٹیٹ کافر ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک فطری عمل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مثال کے طور پر آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کریں اور اس کے بعد ان میں کوئی نزاح ہو جائے, جھگڑا تو ہو سکتا ہے نا, تو اس میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر وہ عدالت کے پاس جائیں تو لا کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کے مسلمان اگر یہ کہیں کہ ہم کو حج کرنے جانا ہے, تو اسٹیٹ کا تو حج مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسٹیٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے. انڈین اسٹیٹ سبسڈی دیتی ہے حج کے معاملے میں. اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی ریاست کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑے. جیسے کہ مولانا سید عبد اللہ صاحب مودودی نے کہا تھا کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی ہے تو پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو میں نے کہا وہ امید ہے کہ قیامت میں جنت میں بھی یہی جائے گی, اب کہاں جائے گی؟ کوئی فیصلہ کرے گا نہیں. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ سیکولر نہ اسلامک, کچھ نہیں, خالص ڈیموکریٹک اسٹیٹ. پاکستان میں, مصر میں, تونس میں, ترکی میں ہم کو جدوجہد کرنی ہے ایک خالص جمہوری ریاست قائم کرنے کی. جب خالص جمہوری ریاست قائم ہو جائے گی, جمہوری اقدار مستحکم ہو جائیں گی, لوگوں کی رائے کے مطابق قانون سازی ہوگی, تو آج کے مقابلے میں پاکستان کی اسٹیٹ کہیں زیادہ اسلامی ہوگی. لیکن وہ اسلامی نہیں ہوگی, لیکن نہیں ہوگی, اور یہی ہونا چاہیے. یہ فطری عمل ہے. ہم نے اس فطری عمل کو خراب کر دیا پاکستان, اور ہر جگہ خراب کیا. مصر میں جب عرب سپرنگ کے گفتگو ہو رہی ہے, میں نے اس زمانے میں بھی ایسا کیا تھا کہ اخوان کو اگر خدا سماجی علم میں سے کچھ دائرہ دیتا تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قبائلی معاشرت میں بادشاہ فطری طریقہ تھا حکومت چلانے کا, لیکن وہ بادشاہ بڑی پرمیٹیو قسم کی تھی, جیسے شیوخ قبائل کی ہوتی ہے. وہ سلطنت کی بادشاہ بنی جب جاگیرداران تمدن آ گیا, اور جب اس کے بعد دنیا میں یہ ریولیوشن ہو گیا جس میں ایک انڈسٹریل ریولیوشن ہوا, تو ٹیکنالوجی کا ریولیوشن ہو گیا, بہت دنیا تبدیل ہو گئی. اب اس کے بعد ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کرنا ممکن ہو گیا ہے. تو ڈیموکریٹک اسٹیٹ دنیا کو مغرب کا عطیہ ہے, جس پر ساری دنیا کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, اتنا ہی جتنا جہاز میں بیٹھ کے آپ شکر گزار ہوتے ہیں, اس سے زیادہ. کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا یہ ہے کہ عالمگیر کو اس زحمت سے بچا لیا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر اپنے بھائیوں کو مار دیں. یعنی ایک پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ آپ کو ایجاد کر دیا. صرف یہی ایجاد نہیں کیا, چیک اور بیلنس کا ایک بڑا ہی خوبصورت نظام بھی ایجاد کیا. یعنی جو طاقت ایک شخص میں مرتکز ہوتی تھی اس کو انہوں نے تقسیم کیا اور پھر ان کے ریلیشن طے کیے. یعنی عدلیہ کیسے کام کرے گی, اسمبلی کیسے کام کرے گی, اگر کسی اسٹیٹ کے اندر کچھ یونٹس ہیں تو فیڈریشن کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہوں گے, اس میں بہت اعلیٰ درجے کا کام کیا انہوں نے. تو یہ میرے نزدیک وہ چیز ہے جس کو اسلام چاہتا تھا, لیکن ہم مسلمان یہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کر سکے. اس کا اعتراض جیسے جہاز نہیں ایجاد کر سکے, ویسے یہ کام بھی نہیں کر سکے الحمدللہ. تو
تو وہ کر دیا انہوں نے, اس کو اختیار کر کے اپنی اسٹیٹس کو ڈیموکریٹک اسٹیٹس بنائیے. آپ جتنے مسلمان ہوں گے, جتنے آپ کے رسوم ہوں گے, جتنی آپ کی روایات ہوں گی, جو آپ کی تہذیب ہوگی وہ آپ کی اسٹیٹ پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہوگا. اس فطری طریقے پر اسٹیٹ کو چلنے دیجیے. اس میں ایک قانون بنے گا, فرض کر لیجئے وہ قانون مجھے آپ کو پسند نہیں ہے, تو ڈیموکریٹک اصول یہ ہے کہ مجھے اس پہ تنقید کا حق ہے, دلی اور بازار میں تنقید کا حق ہے, مجھے اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کا حق ہے. تبدیل کرانے کا پرامن طریقہ ہی قانون. یہ دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ ہے. اگر ہم ان ٹرمینالوجی سے نکل جائیں, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں آپ کی رعایت سے بات کر رہا ہوں, اگر گراں گزرے تو مجھے پیشگی معاف کر دیجیے گا, کہ کیا کشمیر ہندوستانی کشمیر, جس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے پاکستان میں, کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگ محکوم ہیں؟ میں نے کہا نہیں, سعودی عرب کے مسلمان محکوم ہیں. جس جگہ ڈیموکریٹک سسٹم اختیار کر لیا گیا ہے, جس میں لوگوں کی براہ راست پارٹیسپیشن کو مان لیا گیا ہے, جہاں یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ لوگ تنقید کر سکتے, اپنی بات کہہ سکتے, رائے عامہ کو ہموار کر سکتے, ریاست کو پرامن طریقے سے دوسری حکومت دے سکتے, وہاں پر کوئی محکومی اور آزادی کی الفاظ وہاں ختم ہو جانے چاہیے. وہ ختم ہو گئے, اس میں صرف یہ اصول مانا گیا ہے کہ اکثریت کی رائے کے مطابق قانون سازی ہوگی, ہم اس قانون کو نافذ مانیں گے, ضروری نہیں صحیح مانیں. تو میں نے کہا کہ اگر کسی جگہ اقلیت پہ ہونے سے محکوم ہو جاتا ہے آدمی, تو یہ لوگ ویزے دکھوا کے امریکہ کی شریعت لے رہے ہیں, یہ محکوم ہونے کے لیے جا رہے ہیں, ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. لیکن سعودی عرب میں وہاں کا عام آدمی محکوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس لیے کوئی رائے نہیں. پوری مملکت کے وسائل پر ایک خاندان قابض ہے, اور اس خاندان کا لفظ قانون ہے, اس کی انٹرپریٹیشن قانون ہے, تو محکومی اور کیا ہوتی ہے؟ تو یہ محکومی اور آزادی کی تعبیرات دنیا میں تبدیل ہو چکی ہیں. اپنا رائے کرم اس کو تبدیل کیجیے, اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کرنے کی ضرورت کی. یہ بحث ختم کر لیجیے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ریاست اصل میں جو لوگ اس میں بستے ہیں ان کی اکثریت کے خیالات, افکار, رسوم, رواج, مذہبی تصورات کے مطابق قانون سازی کرے گی.
سب کی بات پہ برتر, آئی تھنک واٹ آئی ووڈ سے واٹ ای مین واز دیٹ پیپل ہو کنسیڈر دیم سیلف ٹو بی ریلیجس اسکالر اور مولوی, ہاؤ کین یو اسٹاپ دیم فرام کلیمنگ اے پارٹ آف دا
گورنمنٹ؟ یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. میں نے مطالبہ کرنے سے میں نہیں روک سکتا, میں ان کا
طالبہ نہیں تھی. ہاؤ لائک
میں وہی کر رہا ہوں, روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس اس پہ بھی وہ ایک آرگومنٹ پر کھڑے ہیں, یہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ آرگومنٹ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ اس سے پہلے رہا 12-13 صدیوں تک, عباسیوں کا, امویوں کا, اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی, اس کے لیگل سسٹم کی. جب وہ آرگنائز ہوا تو قاضی ابو یوسف صاحب کو, جو ایک عالم تھے, چیف جسٹس بنا کے عدلیہ سپورٹ کر دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں حنفی لا پاکستان میں ملون ہے, حنفی لا کے ماہرین ہم ہیں, عدلیہ علماء کے سپورٹ کر دی جائے. یہ اصل میں استعمار ہے, جس نے آ کے عدلیہ کو علماء سے چھینا تھا انہیں واپس کر دیں, بس مسئلہ ختم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کا جو نیریٹو ہے وہ اس معاملے میں چند لفظوں کے اندر یہ ہے. تو ان کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی اس نیریٹو کا بھی جواب دیا جائے, اور جب اس کا استدلال سے جواب دے کے اس کی غلطی واضح کر دی جائے گی تو پھر عوام روک لیں گے ان کو. دیکھیے, روکنا کس نے ہے؟ تین طاقتیں ہیں جو روکتی ہیں. آسمان کا پروردگار روکتا ہے, جب وہ روکنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو روک لیتا ہے, یا بندوق روکتی ہے, اور یا عامت الناس کا شعور روکتا ہے. یعنی اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں یا یورپی ممالک میں یا انڈیا میں بھی کہہ لیجیے, فوج یہ ضرورت نہیں کرتی کہ وہ اقتدار پر قبضہ کریں, تو عوامی شعور روکتا ہے اسے. تو میرے نزدیک ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, خدا کا شکر ہے, ورنہ شاید ہم بھی استعمال کر لیں. ہمارے پاس عوامی شعور کو محکم کرنے کی قوت ہے. اس قوت کو منظم کر کے عوامی شعور کو اتنا مستحکم کر لیجیے کہ وہ اس پورے نیریٹو کے اس کے بے شمار پوائنٹس جس کا جواب دے. اور یہ خدمت میں نے اپنے حقیر علم کی حد تک انجام دے دی ہے کہ اس نیریٹو کے اجزاء میں اس کو مرتب کر دی. اب صرف اس کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کو سمجھ لیں اور سمجھ کر اس نیریٹو کو پھر اپنا نیریٹو بنا لیں. بس جب ان کا نیریٹو بن جائے گا تو پھر یہاں کسی کی نہیں چلے گی, پھر صرف لوگوں کی چلے گی.
ایک منٹ.
آخری درجے کی, یعنی میرے نزدیک یہ تو ایک بڑا موضوع ہے, کبھی شاید اس کا موقع ملے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اتنی غیر معمولی جمہوری روایات پر مبنی اسٹیٹ بنی. آپ دیکھیں انتہائی فتنہ, آخری درجے میں فتنہ برپا ہے, جنگ ہو رہی ہے, خوارج کا ایک پورا گروہ لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. حضرت علی سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو سزا دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قتل کی دھمکی دے رہے ہیں, قتل کیا نہیں انہوں نے کسی کو, ابھی میرے پاس کوئی قانونی اختیار ہے نہیں. یہ آخری درجہ ہے, اس سے آگے آپ کسی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا تصور نہیں کر سکتے. تو واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی درجے کی قائم تھی, لیکن خود وہ بتانے کی ضرورت ہے. اس میں بھی بہت سے کنفیوژنز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں, وہ پہلے اس کو واضح کرنا پڑے گا.
اب آخری سوال ہے یہ, اس کے بعد
اور آخری سوال کشمیر کے محکوم لوگ نہیں کر سکتے. میرے پاس تو پرسوں بھی کچھ کشمیری وہاں کے آئے ہوئے تھے ہندوستان سے, تو میں نے ان کو یہی کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ سمجھ جائیے موجودہ زمانے کو.
ہم تو سمجھتے ہیں پہلے جب تک بندوق آ گئی,
اس سے پہلے میں آپ کی قدر کرتا ہوں. آپ بے شک اپنے طریقے پر آپ آزادی چاہتے ہیں یا پاکستان سے علاج چاہتے ہیں, وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. میری دو گزارشیں ہیں, نہیں میں نے تو ان کی بات سن کر اس پر میں کہہ رہا مفروض ہے کہ میں جانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے میں واقف ہوں. میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کی بات میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں, مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ کشمیری قوم نہیں چاہتی ہے. تو دو باتیں عرض کرتا ہوں اور میری یہ باتیں لکھ لیں, یہ آپ کی زندگی کی ضمانت ہے آگے کی. ایک یہ کہ اپنے سیاسی مقاصد کو کبھی مذہبی بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ بدترین جرم ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو استعمال کریں. مذہب کو ہماری سیاسی امنگوں سے پیور رہنا چاہیے, ایک بات. اور دوسرے میں نے عرض کیا کہ قسم کھا لیں کہ جو بھی جدوجہد کریں گے پولیٹیکل ذرائع سے کریں گے, کبھی بندوق نہیں. اس سے کشمیر کے سماج کو بہت نقصان ہوتا ہے.
سوال تھا وہ جو پہلے بات چل رہی تھی ڈیموکریسی, کیا وجہ ہے کہ جب قائد اعظم نے محمد اسد کو بٹھایا منسٹر فار منسٹر آف فار اسلامک افیئرس فار پاکستان, اور محمد اسد نے ایگزیکٹلی سیم چیز بات کی ہے بک آن ڈیموکریسی ڈیموکریسی, کیسے اسٹیبلش ہو جائے گا پاکستان میں نظام. اور آج ہم وہی بات دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی بات کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ کیوں نہیں انٹرنٹ ہو, یہ ساری ساتھ رکھ کے ہم آپ کو تو بڑھا دیا پاکستان سے.
قوموں کو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, تاریخ اصل میں بڑے لوگوں کی سوان حیات. پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت موجود تھی, پیدا تو پاکستان سے پہلے ہو چکی تھی, بڑی غیر معمولی شخصیت. میرے نزدیک پاکستان اس غیر معمولی شخصیت کی جدوجہد, اس کے کام اور اس کے فکر کے نتائج بھگت رہا تھا. تو وہ اتنی غیر معمولی شخصیت تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی محمد اسد ٹھہر نہیں سکتا, جتنا جی چاہے درست ہو. لیکن اب وہ جو وہ شخصیت نہیں رہی اس کا سحر بھی نہیں رہا, اس لیے امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ باتیں جو کہیں کہیں دبی ہوئی تھی ان کو نکالا جائے. اس میں تھوڑی سی تاریخی تصحیح کر لیجئے, قائد اعظم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا, یہ نواب ممدوٹ نے ایک اسلامک ریکنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اس توقع پر کہ اس کی منظوری قائد اعظم سے بھی لے لی جائے گی, اس کی ذمہ داری تھی ان کے پاس. لیکن لیاقت علی خان نے کچھ سعودی عرب میں اور بعض عرب ملکوں میں, چونکہ وہ عربی بہت اچھی بولتے تھے, تو ان کی خدمات کے لیے فوراً آفس کے سپورٹ ان کو کر دیا. تو یہ تھا قائد اعظم کا کوئی انیشیٹو اس کے بعد. ایک کام میں میں تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جانا چاہوں گا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ اس طالب علم کی عزت افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے اور میری باتیں سنی. میں ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے بے شک اس دروازے سے باہر جا کے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ خرافات تھیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, لیکن میری ایک بات مان لیجیے اور وہ یہ کہ آپ آج کے بعد نئی بات کو سن کر اس پر غور کریں. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا. میرے نزدیک مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جس وقت کسی کی کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں تو پہلے اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس بات کے خلاف ہے, یہ اس بات کے خلاف ہے, اور پھر صرف ذہنی لحاظ سے اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں سن ہی نہیں رہے ہوتے. اور اگر کبھی بظاہر لگے بھی سن رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک مختصر سی کہانی سنا دیتا ہوں. واقعہ ہے جو میرے ساتھ خود ہوا. ایک نوجوان امریکہ میں پڑھ رہے تھے, وہاں میڈیکل کی جو بات کی تعلیم ہے وہ حاصل کر رہے تھے, یہاں سے MBBS کر کے گئے تھے. والدین کی بڑی توقعات ان سے وابستہ تھی, کہیں تبلیغی جماعت سے متاثر ہو گئے. انہوں نے ان کو لا کے تلا گنگ میں ایک مدرسے میں داخل کر دیا. والد بیچارے مجھ سے بھی واقف تھے, بہت پرانے جاننے والے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکے نے فیصلہ غلط کیا ہے اور جو مذہب بیان کر رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, ٹھیک کرنا چاہیے. براہ راست بات کرنی مشکل تھی. تلا گنگ گئے, اس کو واپس لے کے آئے, لاہور اسٹیشن پر اترے. اتر کے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ایک جاننے والے دوست سے ملنا ہے, تو تم بھی چلے چلو, پھر اگلی گاڑی لے لیں گے. میرے ہاں چلے آئے اور اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ سوالات کرنے لگ گئے, کہ جن سوالوں کے جواب سے غالباً مجھے نہیں بتایا, وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کو کچھ سوچنے کا موقع ملے گا جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. تو وہ کوئی دو گھنٹے بیٹھے, اس کے بعد باہر نکلے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کمنٹ ہے تمہارا, جو جواب انہوں نے میرے سوالوں کے جواب دیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی خلاف بات کرے تو درود پڑھتے رہنا چاہیے. میں نے نہیں سوچا. میں آپ کی خدمت میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ درود پڑھنے کا یہ موقع نہیں ہوتا. آپ اگر یہاں سے صرف ایک میسج لے جائیں کہ آپ کو اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھنا ہے, اور کوئی اگر آپ کے اعتقادات سے, آپ کے تصورات سے, آپ کے مطالعے سے, آپ کی سوچی ہوئی باتوں سے ہٹی ہوئی بات ہے تو اس کو غور سے سننا ہے. اصل میں یہیں سے تحقیق کی, تنقید کی, صحیح راستے پر جانے کی پتہ ہوتا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ جد و جہد صحیح بات کو جاننے کی جیسے ہی شروع کرتے ہیں, خدا کہتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں صحیح راستے پر چلوں. اصل میں وہ پہلی شرط ہی ہم پوری نہیں کرتے. اس کے ایک بات یاد کروں گا. دوسری جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی غلطی سے پاک نہیں ہے. اس وجہ سے میں بھی غلطی سے پاک نہیں ہوں, اور ہم فکر میں علم میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو جب عبادت کا شوق ہو تو خدا کی کیجیے, جب عقیدت کے جذبات ہوں تو محمد الرسول اللہ کافی ہیں, باقی لوگوں کے ساتھ صرف محبت کیجیے یا احترام. کسی اور انسان کی عقیدت کو اپنے سر پر سوار نہ کیجیے, تاکہ آپ مریدی اور محکومی سے نکلیں اور اقبال کو ماتم نہ کرنا پڑے کہ کشتہ سلطانی مدائی کی. اور تیسری بات وہ ہے جو انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی کہ اگر کبھی موقع ملے تو غور کیجیے گا کہ کیا اس بیماری سے اور اس آفت سے اور فتنے سے نجات کے لیے واقعتاً یہی حل نہیں ہے کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو کو شعوری طور پر جاننے والے بندے ہیں. اگر اس کا جواب آپ کو اس بات میں ملے اور حوصلہ پیدا ہو تو پھر میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کو بتانے.